أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد وعلى محمد جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی اگلی کلاسز میں تو کچھ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کچھ عناوین آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو یوں کرنا ہے کہ علم حاصل کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو ایک آپ ایسی عمارت کھڑی کریں گی کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، جو ایک معمولی سی شیطانی وسوسے سے بھی ڈھیر ہو سکتی ہے اور معمولی ہوا کا جھونکا چلنے سے بھی وہ عمارت گر سکتی ہے۔ دیکھیں، شیطان کی جو سب سے بڑی خرابی ہے کیا ہے؟ کیا اس کے پاس کسی قسم کے علم کی کوئی کمی؟ کتنے انبیاء کا دور دیکھ چکا ہے وہ، کتنے بڑے بڑے مجتہدین کو بہکانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرنے کی کوششیں کرتا ہے، صاحبان تقویٰ کو کیسے کیسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، علم کی اس کے پاس بھی کوئی کمی نہیں۔ انبیاء ما سبق جو ہیں ان سب کی شریعتوں سے بھی واقف ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر ہم بھی علم حاصل کرتے چلے گئے فقط اور اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو شیطانی طریقہ کار کے اوپر ایک عمل ہو جائے گا اور اس کا انجام آپ کے سامنے۔ تو اگر آپ علم حاصل کرتی چلی گئیں اور عمل نہیں کیا یا کچھ جو ٹوٹے پھوٹے عمل انجام دیے بھی تو اعمال میں ہمارے کوئی نور بھی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زیرو پاور کا بلب ہو اور اس کے اوپر آپ کالے رنگ کا کوئی کپڑا یا کوئی کاغذ اس کے اوپر چڑھا دیں تو اس کی روشنی یا تو نکلے گی نہیں یا انتہائی مدھم روشنی ہوگی، یعنی اعمال میں نور نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے دماغ میں کہ کیا ہمیں گناہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں؟ تو امام معصوم سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو جواب کا جو وہاں سے آیا اس کا مفہوم یہی تھا کہ نہیں، گناہ کرنے کی اجازت ہے، اجازت، لیکن فقط اتنی کہ جتنی دیر کے لیے تم آگ میں کھڑے رہ کر رہنا برداشت کر سکو، یعنی ان گناہوں کا لازمی نتیجہ آگ میں جلنا۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا پوری زندگی اسی طرح سے گزار دیں، ہم معصوم تو ہیں نہیں، تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص گناہ کرے گا تو ایسے ہی جیسے آگ میں کھڑے رہنا کوئی منظور کر لے۔ جتنی دیر آگ میں کھڑے رہنا تم برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت۔ کبھی پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے صرف جلتی ہوئی آگ میں اپنی انگلی ڈالنے کی کوشش کریں، کبھی آپ سوچتی بھی نہیں کیونکہ انجام سے باخبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کے سلسلے میں جو عذاب بتائے گئے ہیں اس سلسلے میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں کوئی عذاب ملے گا بھی یا نہیں، کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی عمل اپنے یقین کے اثرات سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ آگ میں ہاتھ یوں نہیں ڈالتے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جلائے گی، لیکن یہ گناہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلائیں گے اس کا ہم کو شاید یقین نہیں ہے یا یقین کا وہ درجہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم گناہ پہ گناہ انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے کہ روایات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ کوئی گناہ کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا، اور جب کوئی نیکی کا کام کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا، اور اگر گناہ کیا تو ایک آگ سی چلی گئی جس نے جنت کے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اچھا، اب دیکھیے، اگر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے تو کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی آپ روحانی طور پر محسوس کریں گے. دیکھیے اس گفتگو کو ابھی شروع کرنے کا، تمام چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے، یہ ہمیشہ سے ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے پچھلے سالوں میں بھی، کہ گناہ چھوڑنے کے متعلق ضرور گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا اس کے بغیر بالکل بے فائدہ ہے، اور ایک بدترین علم بن کر رہ جاتا ہے اگر علم حاصل کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا. تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر علم حاصل کرنے کا مرحلہ شروع ہوگا. کہ اگر کوئی شخص علم کو اگر فقط حاصل کرتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی چھوڑ دے، تو بہت بڑے بڑے مقامات کو وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر میں نے جس طرح پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے اثرات اس کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ ہر گناہ کی ایک برزخی شکل بن جاتی، ہر گناہ کی ایک خاص برزخی شکل، جیسا کہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو بھی ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اس سے ہمیں صرف نظر نہیں کرنی چاہیے. کون برداشت کرے گا کہ یہ تمام کے تمام اعمال قبر کے اندر بھی خاص برزخی شکل کو اختیار کر لیں؟ اگر قبر میں اس طرح کے 50-100 سانپ موجود ہوں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں، ذرا تصور کر کے دیکھیں، چشمے تصور میں لے کر آئیں، یہ صرف آپ کو ویژولائز کرانے کے لیے. ایک ذرا سا ہمیں کہیں شبہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس عمارت میں مثلا ایک چھوٹا سا سانپ گھسایا ہے، تو کتنی زیادہ آپ کے اندر وہ پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں، کتنی مجالس کے اندر ایسا ہوا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ باقاعدہ کہیں سے چوہا گھسایا اور جو ہے وہ پوری خواتین جو ہے وہ درم برم ہو گئی پوری محفل، حالانکہ وہ تو کوئی ایسا نقصان پہنچانے والا کہ جس سے انسان جان سے جائے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ تمام اعمال ایک برے اعمال ایک برزخ شکل کو اختیار کرنے والے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک بات دماغ میں رہے کہ ان تمام گناہوں کی وجہ سے اچانک سے عذاب الہی بھی آ جاتے. اول تو کتنے سارے عذاب الہی ہم یہاں پر برداشت کر رہے ہیں مسلسل، خاص طور پر پاکستان اور کراچی میں رہتے ہوئے، یہ سب عذابوں کی قسم ہوتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک تیز رفتار لہر آتی ہے اور فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو بہا کے لے جاتی ہے، کبھی کوئی بعض اوقات بعض حالات میں اس پہ ایک الگ بحث چھڑ جاتی ہے. لیکن زلزلے بھی بعض حالات میں اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ جب بہت ساری اس طرح کی چیزیں، بڑے بڑے گناہ عوام کے اندر بڑھتے چلے جائیں. بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو میدان قیامت میں آئیں گے، اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے ان کی شکل بندر جیسی ہو جائے گی، بندر جیسی. البتہ لوگ پھر بھی ان کو پہچان لیں گے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے ایسی برزخی شکل ان کی بنی. کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی شکل سور کی طرح سے ہو جائے گی، سور کی طرح سے ان کی شکل. یہ بہت سی ساری روایات ہیں ان سب کے پیچھے، جس کا ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہمارے پاس، وہ الگ ایک موضوع کے تحت کبھی بیان ہوں گی. لیکن صرف آپ کو ایک برزخی شکل دکھانے کے لیے کہ ان اعمال کا لازمی نتیجہ اس شکل کی صورت میں ظاہر ہوگا. بعض اوقات وہ خاص شکلیں اختیار کر لیں گی، بعض اوقات میدان قیامت میں بھی جو لوگ افراد محشور ہوں گے وہ خاص جانوروں کی شکلوں میں آئیں گے. کچھ افراد جو ہے وہ کتے کی شکل میں مثلا آئیں گے، کچھ افراد ایسے ہوں گے جو مختلف اور جانوروں کی شکل میں، کچھ ریچھ کی شکل میں ہوں گے، کچھ مثلا الو کی شکل میں ہوں گے. یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک تصویر ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ بے پردہ عورت جو ہوگی اس کو میدان قیامت میں نہ جانے کتنے سال تک الٹا لٹکایا جائے گا، اور اس کے نیچے، اس کے سر کے نیچے آگ کو دہکایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا مغز ٹپک ٹپک کے گرے گا نیچے اس آگ کے نتیجے میں. کہ اپنے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی، اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ میدان قیامت میں عذاب برداشت کرنا ہوں گا. بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ روایات میں ہیں کہ ان کے سر پر میدان قیامت میں تیشے اور بیلچے سے وار کیے گئے ہوں گے. یہ ہے، ان سب کے پیچھے گناہ ہیں خاص، کہ جو فلاں گناہ کا مرتکب اس کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں گناہ کا مرتکب اس کے ساتھ یہ ہوگا. بہت سارے افراد میدان قیامت میں ایسے آئیں گے کہ جن کے دو چہرے ہوں گے، دو چہرے جو سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. ویسے تو سامنے بہت بڑھ بڑھ کے اور محبت کا اظہار مثلا کیا جا رہا ہے رشتہ داروں کے اندر، لیکن جیسے اٹھ کے گئے ان کی مثلا برائی شروع ہو جائے. سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، دو چہرے بنا کر ملنا، یہ انشاءاللہ اس کی کبھی اور تفصیل آئے گی. بہت سارے افراد میدان قیامت میں بہت سے گناہگار اس طرح سے آئیں گے جو زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے. بہت سارے سود خوروں کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے, پیٹ کے بل رینگیں گے وہ, تو اس گناہ کا نتیجہ. اور خالی فقط سود خور ان معنوں میں نہیں, بہت ساری ہم سوچتے ہیں سود کا خاص ایک دماغ میں کانسیپٹ آنے لگتا ہے, بہت ساری سودی اسکیموں کے اندر حصہ لینا. آپ کو ہمیشہ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہاں میرے لیے اجازت ہے, کہاں میرے لیے حرام ہے, کون سی چیز سودی ہے, کون سی چیز غیر سودی. تو میدان قیامت میں رینگتے ہوئے آئیں گے بہت سے افراد. میدان قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے, خاص طور پر جو غرور و تکبر کے مرض میں گرفتار ہیں وہ میدان قیامت چیونٹیوں کی شکل میں محشور ہوں گے, کہ تمام اہل محشر کے قدموں تلے افراد کچلتے جائیں گے کچلتے جائیں گے. وہاں موت تو ہوگی نہیں, کئی لوگ ہلاک ہو جائیں, لیکن کوئی عذاب مستقل وہاں پر دیا جاتا رہے گا. اسی طریقے سے بہت سارے افراد, روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ میدان قیامت میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, گوشت نہیں ہوگا ان کے چہرے پر. وہ اس طرح سے آئیں گے, وہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کہ جن کے پاس کل تک کا ایک دو آدھ روز تک کا یا کچھ پیسہ ان کے پاس ہے جس سے ان کی گزار اوقات ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں سے مثلا جھوٹ بول کے یا ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں, یہ وہ افراد ہوں گے. خاص طور پر آیت اللہ حسین بروجردی مسجد کے کناروں پہ جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں اور نمازیوں سے مانگتے ہیں, اکثر آیت اللہ حسین بروجردی جب جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو ان فقیروں کے پاس رکتے تھے, ان کو حدیث سناتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس قوت لا یموت موجود ہے, یعنی تمہارے پاس اتنا موجود ہے کہ تم زندہ رہ سکو کھا سکو اور آج تک کا بھی خرچہ تمہارے پاس ہے, تو یہ مانگنے والی چیز نہ کرو, بلکہ اگر تم عام لوگوں سے مانگنے آئے ہو بہتر ہے کہ اس مسجد میں آؤ, نماز پڑھو اور اپنے پروردگار سے مانگو جو تمہاری تمام حاجتوں کو پورا کرے گا, ورنہ پھر میدان قیامت میں اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے ان کو. اسی طریقے سے روایات میں کتنا ملتا ہے کہ خاص طور پر جو آلات موسیقی بجاتے ہیں یا گانے کی جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر جو اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے اس طرح سے, وہ اس حالت میں آئیں گے کہ آلات موسیقی روایت میں ان کے ہاتھوں سے چپکے ہوئے ہوں, اور بہت سے آلات موسیقی سے ہی ان کے سروں کے اوپر ایک ایسی مار پڑ رہی ہوگی. سب کے پیچھے روایت اور کتابوں کے ریفرنسز ہیں, جو انشاءاللہ جب آپ کی غنا اور موسیقی کے فقہی مسائل کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی تو اس وقت اس موقع پر پیش کروں گا. ابھی تو صرف میدان قیامت بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں ایک نقشہ بیٹھ جانا چاہیے کہ ان کا اگر یہ تمام چیزیں جو ابھی تک آپ نے دیکھی اپنے لیے برداشت کر سکتی ہیں تو یقیناً ان کو انجام دیجیے, کوئی حرج نہیں. جیسے امام نے کہا جتنی دیر آگ میں کھڑے رہنا برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت. اسی طریقے سے قوم عاد اور قوم سمود, پچھلے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے باقاعدہ جو سعودی کمپنی ہے ایک آرام کو, اس نے ایک جگہ پر کھدائی کی تھی سعودی عرب میں, تو وہاں پہ بڑے بڑے ڈھانچے برآمد ہوئے تھے جو وہاں کے اسکالرس وغیرہ, خیر اس کو چاروں طرف سے اس ایریا کو سیل کر دیا گیا کیونکہ تیل کی کھدائی سعودی عرب میں, یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو بہرحال وہاں پر یہ ڈھانچے بھی برآمد ہوئے, تو وہاں پہ اسکالرس سے بھی رابطہ کیے گا, تو بہرحال سب کا ایک متفقہ یہی اس سلسلے میں تھا کہ یہ جو ہے قوم عاد کے ڈھانچے, قوم عاد ان کے اوپر عذاب کی صورت میں ہواؤں نے ان کو اڑا کے آسمان میں لے گئی تھی اور اس کے بعد ان کو زمین پہ پٹخ دیا گیا تھا. ان کے بہت بڑے بڑے اس طرح سے اسٹرکچرز ہوتے تھے. تو دیکھیں ان سب عذاب یہ پہلے بھگت چکی ہیں قومیں, تو پیغمبر اسلام فتوی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم کو بہت سارے فائدے اور بینیفٹس حاصل ہوئے کہ ہم پر فوری طور پر اس طرح کے عذاب نہیں آتے کہ جس میں پوری پوری قومیں ہلاک ہو جائیں. عذابوں کی دیگر نوعیتیں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ والے عذاب پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر نہیں آتے, لیکن پہلی امتوں پہ ہو چکا اور ان کی الگ ہے. آپ جا کے قرآن پڑھیں گے قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ ان پہ کس عذاب سے کن وجوہات کی بنا پر ان پر عذاب خدا نازل ہوا. تو ایک ایسی خلیج حائل کر دیتی ہے یہ سب چیزیں انسان اور خدا کے درمیان, یہ گناہ ہیں جو کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل کر دیتے ہیں کہ انسان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کتنا بڑا انسان ہو جاتا ہے گناہ چھوڑنے سے. کتنا آپ سنتی ہیں حضرت خضر کا تذکرہ, خضر نکلا ہی اس سے ایک سبزہ, سبز چیز کو کہا جاتا ہے. حضرت خضر کا نام خضر پڑھا ہی اس وجہ سے تھا, اسی وجہ سے نام پڑھا ان کا کہ وہ جس جگہ سے حضرت خضر گزرتے تھے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہوتی چلی جاتی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ موسیٰ و خضر کے واقعے اگر قرآن کے اندر پڑھیں تو ایک لحاظ سے حضرت خضر کو موسیٰ کی استادی کا شرف حاصل ہوا تھا، پیغمبری کے حوالے سے اور مرتبے کے حوالے سے حضرت موسیٰ ہی کا درجہ ان سے بلند ہے، لیکن ایک خاص تناظر میں حضرت خضر کو استادی کا شرف حاصل ہوا تھا حضرت موسیٰ کی. تو حضرت خضر کے متعلق البتہ یہ بات بتا دی جائے کہ علماء میں ایک اختلاف چلا آ رہا ہے. علماء کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ نبی خدا تھے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی خدا نہیں تھے، ایک مرد صالح تھے، جو کہ قرآن نے بھی ان کو مرد صالح کہا. بہرحال، اور خود آیت اللہ خوئی مرحوم سے بھی جب پوچھا گیا یہ سوال کہ حضرت خضر نبی تھے یا ایک عام شخص تھے یا ایک عام صالح مرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی صحیح طور پر تحقیق نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ ان کے پاس عہدہ نبوت تھا یا نہیں. تو بہرحال حضرت خضر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا، اتنا بڑا مقام آپ کو حاصل ہوا کہ حضرت موسیٰ کی استادی کا شرف آپ کو حاصل ہو گیا، اب ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ حضرت خضر کو کیا جواب دینا چاہیے تھا. حضرت خضر کو بہت بڑے بڑے اعمال کہ مثلاً انہوں نے 100,000 دفعہ، مثلاً جیسے میں ویسے کہوں کہ 100,000 دفعہ جو ہے وہ میں نے سورہ مثلاً بقرہ پڑھی تھی، یا میں نے مثلاً 100,000 حج کیے ہیں، یا ایسے بڑے بڑے اعمال بتانے چاہیے تھے کہ واقعی ہم کہتے ہیں ہاں واقعی پھر تو حضرت موسیٰ کی استادی کا شرف چلیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید حاصل ان اعمال کی بنا پر ہو جاتا. صرف ایک جملہ حضرت خضر نے کہا روایت میں کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا، کہا گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے. فقط گناہوں کو ترک انسان اگر کر دے تو اتنے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اور ایک مرد صالح تھے، جیسے کہ اگر ہم ایک دوسرا والا پہلو لیں کہ حضرت خضر نبی نہیں تھے تو مقام عصمت بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن عصمت کو ایک بات اور بیچ میں آ گئی تو عرض کر دوں، مقام عصمت ویسے تو ایک گاڈ گفٹیڈ ایک چیز ہوتی ہے، وہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر پروردگار رکھتا ہے، لیکن اپنی اپنی ظرف کے مطابق اور اپنے اعمال کے مطابق انسان ایک پرسنٹیج عصمت کی حاصل کر سکتا ہے. 1%، 2% عصمت کاملہ وہ تو صرف 14 معصومین کے پاس، لیکن بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ عصمت کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یعنی ایک خاص پرسنٹیج عصمت کاملہ تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن کوئی گناہ وہ عمومی زندگی میں نہیں کرتے. ایک مراجع کی باقاعدہ ایک محفل تھی جس میں بہت سے مجتہدین بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سوال یہ وہاں پر اٹھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان 60-70 سال کی ایک زندگی گزارتا جائے اور کبھی اس سے ایک گناہ بھی نہ ہو. تو اسی وقت جو وہاں مجتہدین موجود تھے، انہوں نے جو حاضرین وہاں پر موجود تھے، عام افراد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے سب عادل افراد ہیں، جھوٹ کوئی نہیں بولیں گے، کہ آپ میں سے کر کوئی شخص یہ بتائیے کون کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا. تو بہت سارے افراد نے ہاتھ کھڑے کر دی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا تھا، ایک گناہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں، جب ایک عام شخص کے پاس یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ آئمہ اور جو پیغمبر ہیں وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی گناہ کا سوچ بھی سکتے ہیں، جبکہ عام شخص بھی میں بھی یہ صلاحیت ہے. جب امام خمینی کہتے تھے کہ ایک گناہ بھی نہ کرنا یہ محال عقلی نہیں ہے، محال عادی ضرور ہے. عام طور پر ہوتا نہیں کہ انسان سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے جب آپ پر واجب کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا مطلب ہے آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہ کریں، اور بالفرض کبھی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی بہترین ربر آپ کے پاس ہے، اریزر آپ کے پاس ہے، اس کو ڈیلیٹ کروا دیں. آپ تو کمپیوٹر کا دور ہے تو ڈیلیٹ یا انڈو کر دیں اس کو، جو الفاظ کہے جائیں اس کے لیے. تو یہ سب چیزیں آپ پچھلی زندگی کی اس طرح سے جو ہے وہ غائب کر سکتی ہیں. اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مایوسی سی عام طور پر صاحبان ایمان کے دل و دماغ میں آ گئی کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے. بالکل غلط یہ خیال، اور ایک شیطانی وسوسہ ہے جس پہ آگے چل کے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اس کے علاوہ جیسے ہم عام افراد کے اندر بھی دیکھیں تو خیر مجتہد تھے سید مہدی بحر العلوم، تقوی و پرہیزگاری کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے تھے سید مہدی بحر العلوم کہ لوگوں کو، اچھی معقول تعداد کو، یہ گمان اور وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو نہیں. اللہم صلی علی محمد. بحر زخار علم کے حوالے سے، اچھا نام بھی مہدی، تو لوگوں کو گمان ہونے لگا تھا، وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہی تو نہیں. تو بعض اوقات دیکھیے صرف گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان اتنا بڑا مقام جو ہے حاصل کر لیتا. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، جن کا پچھلی دفعہ بھی ذکر آیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی آئے گا، کیونکہ شخصیتیں ہیں ایسی نابغہ روزگار، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں دین کے حوالے سے. یہ خود فرماتے ہیں، دیکھیے ایک تو میں ایک اور بات بتا دوں، علماء بہت ساری چیزیں جو اپنے متعلق ہوتی ہیں کبھی کبھار بتاتے ہیں اور زیادہ تر چھپا جاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی مجہول شخص کے ریفرنس سے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بالکل ہی سمجھیں کہ ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے خود تذکرہ کی، یعنی اتنا مقام حاصل کر لیا تھا اور تزکیہ نفس کو کرنے کے بعد کہ حضرت ادریس جیسے پیغمبر خدا سے باقاعدہ بات چیت تک انہوں نے نقل کی کہ میرے کیا کیا میری بات حضرت ادریس سے ہوئی. اسی طریقے سے خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر جب بھی کبھی مجتہدین اس قسم کے الفاظ استعمال کریں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، عموماً خود ہی مراد ہوتے ہیں، ظاہر ہے اپنی شو بازی تو نہیں کریں گے کہ میں نے یہ مقام کو حاصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جب وہ زمین پر کروٹ بدلتا ہے سوتے میں، تو وہ حصہ جو اس کے وجود سے خالی ہوتا ہے وہاں سے چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے کہ اس مرد سونے کا جسم مجھ پر نہیں رہا، افسوس اور دکھ کی حالت میں زمین کا وہ ایسا چیخ بلند کرتا ہے. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اطاعت پروردگار کے اندر جب بعض اوقات کوئی شخص ڈوب جاتا ہے تو بہت سی اس طرح کی کرامتیں اس سے ہونے لگتی ہیں. خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں ضبط نفس کے مراحل طے کر رہا تھا اور تزکیہ نفس کے مرحلے طے کر رہا تھا تو ہمارے استاد نے کہا تھا کہ تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ عالم معنوی کی ہوں گی، عالم مادی سے ہٹ کر، تو خبردار ان کی طرف توجہ نہ کرنا، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان فیوز و برکات سے محروم ہو جاؤ. خود طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی کھور میرے پاس آئی، جس وقت میں عمل کر رہا تھا جنت کی کھور آئی، اور پہلے وہ سامنے سے آئی، میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا کیونکہ میرے استاد کی مجھے بات یاد آ گئی تھی کہ ان کی طرف منہمک نہ ہونا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان ہی کے نظارے میں مثلا کھو جاؤ. بہت ساری عالم معنویات جب سیر و سلوک کے مرحلے انسان طے کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اطاعت کے اندر جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے، تو اب حجابات چاک ہو جائیں گے، چیزیں نظر آنے لگیں گی، معنویات، فرشتوں کو بعض اوقات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ. بہت آگے کے مقام کی میں اکثر بات کرنے لگ جاتا ہوں، لیکن ایک سامنے تو ہو کہ یہ بھی ہمارے جیسے افراد تھے، ہمارے جیسے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، علم اور تقوی حاصل کر کے کتنے بڑے مقامات کے اوپر فائز ہو گئے. کہتے ہیں حور پھر دائیں طرف سے آئی، پھر بائیں طرف سے آئی، پھر پیچھے سے آئی، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی. کیونکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان معنویات کی چیزیں دیکھ کر اس میں کھو جائے تو پھر خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے. جیسے وہی جس طرح ہم نے پچھلی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا کہ ادھر ذرا سی شہرت انسان کو ملتی ہے، ویسے تو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، لیکن ادھر واہ واہ سنتا ہے اور شیطان اس کا مدعا اور مقصد اپنی شہرت کے حصول قرار دے دیتا ہے اور خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. قاری، جیسے کہ امام خمینی نے کہا کہ بعض اوقات، یہ شہید ثانی کا شاید جملہ ہے، کہ قاری جس وقت اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کے اندر غرق ہوتا ہے تو اسی وقت شیطان کا مدعا اور مقصد پورا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنے آواز جو وہ بنا رہا ہے قرت کے اندر، وہ پھر اس کے دماغ سے خدا نکل جاتا ہے. اب وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آواز کو خوبصورت بنا کر اس طرح سے نیت کی تبدیلی واقع ہو جاتی. پھر فرماتے ہیں آیت اللہ طباطبائی، خیر اس پہ تو احادیث بھی بہت ساری اس چیز پر آئی ہیں، کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو روزانہ ایک فرشتہ آ کر نماز شب کے لیے جگاتا ہے. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں حاصل ہو جاتی. باقاعدہ ایران کے عالم دین تھے جو پاکستان سے جن کا تعلق تھا، ایک دفعہ پاکستان آئے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا، اور یہ ہمارا ایک طریقہ آگے چل کر آئے گا بھی شاید اگلی گفتگو میں، کہ ہر شخص کو چاہیے اور ایک تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے اس کو کہ 40 روز اپنے نفس سے ادھار لے لے، تاکہ نفس فقط 40 روز کے لیے اس تکلیفوں کو برداشت کر لے. صرف 40 روز، انلیمیٹڈ ٹائم کی بات بھی نہیں ہو رہی، پوری زندگی کی بات بھی نہیں ہو رہی کہ مثلا آپ سوچیں کہ وہ ہوئے بھی تو ساری زندگی کیسے میں عمل کروں. صرف 40 روز، اور اس میں کوشش کریں کہ ایک گناہ بھی نہ ہو، ایک گناہ بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے 40 کا عدد خود ایک برکت کا حامل ہے، آپ کتنی روایات اور اس کے اندر بھی پڑھتی ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی 40واں روز گزرا، ایک ظاہری صفت عدالت بھی میرے اندر آ گئی، یہاں تک کہ میں جب یعنی گناہوں سے ایک بھی گناہ نہیں کیا ان 40 روز میں، اپنے آپ کو مکمل کاربند رکھا کہ نہیں ادھر ٹس سے مس نہیں ہوں گا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، صرف 40 روز. اور کہہ رہے 40واں روز گزرا تو میں یہاں تک کہ دکانوں کے اندر جاتا تھا، مثلا سبزی لینے کے لیے گیا، کہا 2 کلو آلو تول دو، آلو لے کر جتنے میں اس کے پلڑے میں ڈالتا تھا پورے 2 کلو نکلتے تھے، نہ ایک چھٹاک زیادہ نہ کم، کوئی بھی چیز تولتا تھا. تو یعنی ظاہری صفات عدالت بھی میرے اندر آ گئی. یعنی بعض اوقات اس طرح کی کرامتوں کا ظہور بھی ہونے لگتا ہے. خیر ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم ظاہری اعتبار سے کرامت ہی اس چیز کو سمجھیں. دیکھیے اصل سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، جیسے ایک شخص، ایک عالم، پہلے زمانے میں ایک طریقہ کار تھا کہ بہت سارے افراد اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے عالموں کے گھر رہ پڑتے تھے. اب تو خیر موقع بھی نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، نہ کوئی سہولیات ہیں، اور شاید نہ آج کل کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو، ورنہ تو ایک بجائے کہ وہ تزکیہ نفس کریں وہ کھانے پینے کے لیے مثلا پڑ جائیں گے ان کے گھر آ کر. تو یہ ماحول بھی اب ختم ہو گیا، لوگ سنجیدہ اور سنسیئر ہوتے تھے تو عالموں کے یہاں رکتے تھے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے. 20 سال وہ ان کے گھر رکے، پھر یہاں تک کہ جانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ رکا ہے اور بہت بڑا میں آپ کو عارف سمجھا کرتا تھا، لیکن میں نے آپ سے کبھی کوئی کرامت ہوتے نہیں دیکھی. دیکھیے ہم کس سے بہت زیادہ معروف ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم بار بار آیت اللہ بہجت کا بھی تذکرہ کریں گے، ان کی بہت سی کرامتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ان تبا تبائی کا تذکرہ ہوا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی کرتب وغیرہ ہمیں دکھائے تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ بہت بڑا عارف ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ طے الرض کر کے چلے جانا، یہ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بعض اوقات حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن عام طور پر 99.99 کیسز میں پروردگار بہت ساری دنیاوی چیزیں بھی ان سے سلب کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نیکوکار افراد آپ کو زیادہ مصیبتوں میں مبتلا نظر آئیں، بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا نظر آئیں، کوئی کرامت بھی ان سے سرزد آپ ہوتے نہ دیکھیں. تو وہ جا کے اس کے بھی دماغ میں کانسیپٹ یہی تھا کہ شاید کوئی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہو، کوئی جو ہے تیولرز کرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے، کوئی کرتب دکھائے اس طرح کا تو ہم اس کو عارف مانیں. کہا کہ کوئی کرامت سرزد ہوتے نہیں دیکھی. ان عالم نے کہا کبھی یہ بتاؤ کہ تم 20 سال سے یہاں پر ہو، کبھی تم نے مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں گناہ کرتے تو کبھی نہیں دیکھا. کہا کہ اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ 20 سال کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارو اور کبھی اس سے گناہ ہوتے نہ دیکھو. اصل کرامت یہ ہے. ہم بعض اوقات اس قسم کے جو جعلی ٹائپ کے پیر الٹی سیدھی کہ انہوں نے فلاں کے متعلق کہا وہ بات سچی ثابت ہو گئی، وہ فلاں عورت ان کے پاس گئی کہا تمہارا بیٹا ہوگا دیکھیں ان کے یہاں ہو گئے، چھوٹی چھوٹی سی اس قسم کی جو اندازہ لگانے والی باتیں اس سے ہی لوگ بڑے معروف ہو جاتے ہیں، سب جہالت کی دلیل. اصل میں کوئی شخص شریعت کے اوپر کتنا عامل ہے، کتنا زیادہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا عارف. جب بھی آیت اللہ بہجت جو اکثر لوگ ان کے کہتے تھے کہ ہمیں عرفانیات کا کوئی درس دیں، وہ کہتے تھے کیا تم نے توزیل مسائل پہ مکمل عمل کر لیا ہے؟ کہا کہ آگا کوشش تو کرتے ہیں کہ عمل ہو جائے. کہا جب کوشش میں کامیابی ہو جائے پھر آ جانا میرے پاس، پہلے رسالہ عملیہ پر عمل کرو، توزیل مسائل پر عمل کرو، اپنی زندگی کو احکامات شریعت کے دائرے کے اندر تو لے کر آؤ. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں صرف عملیات بتائے جائیں اور تم کوئی پاورز تمہارے ہاتھ میں آ جائیں اور لوگوں کو کرتب دکھاتے پھرو اور جو ہے وہ اپنا گرویدہ بناؤ، اسے دنیا حاصل کرو؟ نہیں، بالکل علماء اور مراجع سے سخت شدت سے مخالف ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی، تو انہوں نے کہا کہ صفت عدالت ظاہری طور پر میرے اندر جو ہے وہ آ گئی تھی. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ انتقال سے کچھ عرصے پہلے، بلکہ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے، یہ تو تھوڑی اس سے اور پہلے کی تصویر ہے آپ کے سامنے، لیکن تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر کی تمام خواتین کو اپنے پاس بلایا تھا، ساری خواتین. دیکھیں آئمہ معصومین کا بھی یہی طریقہ کار تھا، گھر کے سارے افراد کو جمع کرتے تھے شہادت سے پہلے. آئمہ کی کتنی کہ جا کر آپ باقاعدہ وصیتوں کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ کون کون سے کتنا اہم موضوع ہونا چاہیے آپ کے خیال میں، ایک انتہائی دلچسپ کہ آخری وقت میں کون سے نبی نے کیا وصیتیں کی ہیں. دیکھیں آخری وقت سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر انسان کوئی بات کہے تو خود ہماری میڈیکل سائنس میں بھی ڈائنگ ڈیکلریشن ایک چیز کہلاتی ہے. اس وقت جو بھی اگر کوئی شخص اپنا آخری بیان دیتا ہے تو اس کو قانونی بھی ایک حیثیت دی جاتی ہے، مرتا ہوا شخص کبھی غلط بیان ہی نہیں کر سکتا مثلا. تو ساری خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم کو خواتین وصیت کرتا ہوں. گھر کی اپنی محرم بہوؤں کو جمع کیا، بیٹیوں کو جمع کیا، اور زوجہ محترمہ کا تو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا امام خمینی کی، سب جمع ہوئے. کہا کہ میں ایک وصیت کرتا ہوں، دیکھو کبھی گناہوں میں مبتلا نہ ہونا، کبھی گناہ نہ کرنا، ایسا نہیں کہ بس عمومی سی گفتگو، انتہائی اہم ترین موقع پر کہ جبکہ روح قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے اور ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے والی، اس موقع پر نصیحت کر رہے ہیں، اس موقع پر ایک وصیت کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے. اور پچھلی دفعہ تو جیسے کہ آپ نے سنا ہی تھا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا جو میں نے واقعہ بھی پیش کیا تھا کہ بہت سارے گناہ اس قسم کے ہیں کہ جو علم میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب نے اس رشتہ دار کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو، پھر دونوں کے درمیان دل میں کینہ دور ہوا. تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے عرفان اور علم کا جو ایک پورا عرصہ تھا وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ جیسے کہ بند سا ٹوٹ گیا ہو اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. اچھا اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں یہ سب باتیں پتا ہیں، یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمیں یہ سب پتا ہے، گناہوں کی مذمت بھی پتا ہے، نیکیوں کی اچھائی بھی ہم کو پتا ہے، اس کے نتائج اور عواقب سے بھی ہم باخبر، ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، پھر بھی آخر ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ دیکھیے ہے نا ایک سوال، بڑا عام سوال ہے، سب کچھ پتا ہے پھر بھی ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ تو اس کی دو تین وجوہات. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں، مرید نہیں. دیکھیے یہ خاص طور پہ بات دماغ میں رہے، تمنا ہے ہم کو کہ ہم سے گناہ نہ ہوں، لیکن مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو، ہم نے کبھی ارادہ کیا ہی نہیں سنجیدگی کے ساتھ ہم گناہ نہ کریں. تمنا ضرور کی ہے بھائی، ہر شخص کی تمنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیے، آپ جب بھی کسی کام کا واقعتاً آپ ارادہ کرتی ہیں، آپ کا ارادہ کر لیتی ہیں مجھے اس دفعہ نئے کپڑے بنانے، اب شوہر سے جھگڑا کرنا پڑے آپ کو، ہر صورت میں اس کی پینٹ سے مثلا چرانے پڑے پیسے آپ کو، سارے کام آپ کر جاتی ہیں، والدین سے کتنا جھگڑا کرتی ہیں، بہت سی باتوں کو اگر مانوانا ہو، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے اس میں صرف تمنا کی حد تک نہیں رہتی، آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک کام کروں گی اور وہ کام کر لیتی ہیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجیے، گناہ کبھی تمنا کرنے سے نہیں چھوٹتے، متمنی بننے سے کام نہیں چلے گا، مرید بننا پڑے گا، صاحب ارادہ. آپ نے گھر سے آج ارادہ کیا تھا ماشاءاللہ کتنے نیک کام کا کہ میں مدرسے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں، آپ نے گھر کے کام نمٹائے، ساری چیزیں گھر میں سب کی ہوں گی تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، بہت سی خواتین ہو سکتا ہے کھانا بھی پکا کر آئی ہوں گھر میں، آپ نے سارے امور نمٹائے کیونکہ آپ کا پکا ارادہ تھا. اگر آپ فقط ایسے ہی جیسے ہم نے جو ایک کتاب اس میں سے مدرسے کی لے لیجیے گا گناہ چھوڑنے کے طریقوں پر، 40 طریقے اس کے اندر ذکر کیے ہیں، اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص مریض ہو جائے مثلا، اس میں بھی مثال لکھی ہوئی ٹی بی کا مریض ہو جائے، بس فقط بیٹھا ہوا روتا رہے کہ مجھے بیماری ہوگی، نہ دوا کرے، نہ پرہیز کرے، نہ علاج کے لیے جائے، نہ علاج کرنے کا کوئی ارادہ کرے، بتائیے اس کا مرض کبھی ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ، اس وجہ سے کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا. اور ارادہ کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ عملی اقدام کرنے پڑیں گے، وہ چیزیں کرنا پڑیں گی کہ جس کی وجہ سے جو ابھی آگے چل کر ہم تذکرہ کرنے والے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا. تو ہم سے گناہ نہ چھوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں، مرید نہیں. ہم نے فقط تمنائیں کی ہیں، خواہشات کی ہیں، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. تمنا اور خواہشوں سے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، آپ کو باقاعدہ طور پر ارادہ کرنا پڑے گا، آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو ایک اہم ترین وجہ یہ ہے. اور جب آپ ارادہ کر لیں گے، آپ دیکھ لیجئے ایک دن کے، وہ تو 40 روز کی بات تھی نا اس عالم دین کی، جو پاکستانی عالم دین کا واقعہ میں نے پیش کیا، آپ ایک ایک دن سے ابتدا کیجئے، 40 روز کا عہد نہ کریں، آج کا پورا دن نماز فجر کے بعد آپ ارادہ کر لیں پختہ کہ پورے دن ایک گناہ بھی نہیں کروں گی. چاہے آپ کو گھر پہ مختلف جگہوں پہ پوسٹر لگانے پڑ جائیں، ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی چیز مقرر کر لیں کہ آپ کو پتا چل جائے، کوئی ایسی نشانیاں مقرر کر لیں کہ جس جگہ سے آپ گزریں آپ کو یہ بات یاد رہے کہ نہیں نہ آج میں غیبت کروں گی بھی نہیں، نہ غیبت سنوں گی، نہ جھوٹ بولوں گی، نہ مثلا کوئی موسیقی سنوں گی، نہ اس طرح کی جتنی چیزیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی. ایک ایک دن کا سے آغاز کریں، اس کے بعد بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف جائیں جو ویسے تفصیل آگے چل کر آنے والی. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے تمنا کی، ارادہ نہیں کیا، تو ارادہ آج سے شروع کریں تو یہ پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا. دوسری وجہ ہمارے گناہ چھوٹنے کی جو نہیں ہوتی، ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ذہانت کو اور مینٹل فیکلٹیز کو استعمال ہی نہیں کیا گناہ چھوڑنے کے سلسلے میں. آپ دیکھیں خواتین کتنی ماہر ہوتی ہیں، بعض اوقات مرد بھی اس کے اندر بہت سی چیزوں میں دخل نہیں دیتے، گھر کا مثلا زیور خریدنا ہے، گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے، فلاں خاتون وہ بڑی تیز ہیں، وہ جائیں گی زیور خرید کے مثلا لائیں گی، کپڑا خریدنے کے لیے کتنی آپ بارگیننگ کرتے ہیں، کتنی وہ دکاندار سے آپ وہ کرتی ہیں، وہ بھی آنکھوں میں سرما لگا کے باجی باجی کر کے خوب بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں سب لوگوں کو، اور زیادہ قیمت بتا کے کم کرتی ہیں، آپ بھی بہت خوش خوش گھر میں واپس آتی ہیں کہ دیکھا میں کتنا کم کروا کے لائی، اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ قیمت پہلے ہی بتا دی تھی. تو بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن آپ اپنے دماغ کو پورا استعمال کرتی ہیں، پورا دماغ کو استعمال کرتی ہیں چیزوں کو خریدنے میں اور اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں. لیکن یہاں جب بھی موقع دین کا آتا ہے، ہر شخص انتہائی بے وقوف، احمق، غبی اور کن ذہن بن جاتا ہے. کچھ پتا نہیں ہارن کو کتنا دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ پتا نہیں کہ اب اس موقع پر میری کیا ذمہ داری ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے، کچھ بھی اس کو پتا نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں سارے لوگ جو اس سے پہلے قلابے ملا رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بحث کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو سارے کن ذہن بن جاتے ہیں، اپنے دماغ اور ذہانتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے. مثلا کتنا پریشان ہونا چاہیے ذہانت کی، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ان کا لازمی نتیجہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میری جو آخرت میں گزاروں گی اس میرے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ پھر بھی میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں. اب آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے، اپنی ذہانت کو استعمال کرنا چاہیے، علماء سے رجوع کرنا چاہیے، جاننے والے افراد کے پاس جانا چاہیے، میں کیسے اپنی چیز اپنے واجبات کو کیسے اتاروں، نمازیں مجھ پر اتنی ہیں، روزے مجھ پر اتنے ہیں، فلاں خمس میں نے اب تک نہیں دیا ہے، کتنی چیزیں مجھ پر باقی ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ میں مر گئی تو میرا کیا ہوگا. اب کیا ہے، اب اپنی ذہانت کو استعمال کر رہی ہیں، قبر میں کون کون سی چیزیں میرے لیے کارآمد ہیں، ابھی سے میں چیزیں جمع کر کے رکھ لوں اپنے پاس، کیا کروں. یہاں یہ ہو رہا ہے ذہانت کا استعمال، جو کہ ہم پوری ذہانت کو مکمل، اب عام سے نوجوان کو دیکھیں، ورلڈ کپ کے پچھلے جتنے ورلڈ کپ اب تک ہوئے، کون کون سے کھلاڑیوں نے کیا کیا اسکور کیے ہیں اور کون کون سے ریکارڈ سن کے ہیں، سارے بچے زبانی بتا سکتے ہیں، لیکن ذرا سا آپ پوچھ لیجئے کہ جناب فلاں امام کی والدہ کا نام کیا ہے تو سارے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. کسی سے پوچھ لیجئے کہ جناب ہر شخص کو پولیس سرات پہ سے گزرنا ہے، پولیس سرات پہ سے آسانی سے گزرنے کے اعمال کون سے، ہر شخص کو مثلا قبر کے اندر جانا ہے، عذاب قبر سے بچنے کے اسباب بتائیے کیا ہے، ہر شخص کو میزان کے اس کے نام اعمال کو تولے جائیں گے، وہاں پہ کون کون سی نیکیاں کام آئیں گی، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. اس وجہ سے کہ آخرت کے معاملے میں ہم نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا. یہ دوسری وجہ ہے، ذہانت کو استعمال کیجئے خدا کے لیے. دنیا کے معاملات میں ہم اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، آخرت کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے کبھی ذہانت کو استعمال نہیں کرتے. نئے نئے طریقہ کار لے کر آئیے، سوچئے کہ میں کیسے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں. روزانہ مجھ سے کتنی غیبتیں ہو رہی ہیں، روزانہ مجھ سے کتنے جھوٹ میں بول رہی ہوں، روزانہ مثلا میں کتنا ٹی وی کے اوپر موسیقی سن رہا ہوں، کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤں اس سے. تو اب اس کے بعد پھر یہ مرحلے شروع ہوں گے جب اپنی ذہانت کو استعمال کریں گے. تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلسل کوشش ہم نہیں کرتے. مسلسل کوشش، ہم نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی، سوچا کہ بھائی اب آئندہ میں کبھی کوئی غیبت نہیں کروں گی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ہو گئی، اگلے دن پھر ہو گئی، بس ایک آدھ دفعہ کی کوشش کی. ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ بس ایک گولی کھانے سے میں ٹھیک ہو جانا چاہیے. نہیں جناب، اب ساری زندگی جس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے روزانہ گولی کھاتا ہے، ڈائبٹیز کسی کو ہو گئی اب روزانہ جو ہے شوگر کی گولیاں وہ کھا رہا ہے، کب کہتا ہے کہ نہیں ایک بس دو تین دفعہ تو میں علاج ہو جانا چاہیے، دو تین گولیوں میں یا دو تین دنوں کے اندر. وہاں تو ایسا نہیں ہوتا، جسمانی اس کے اندر کہ جو کہ اس کو گلنا سڑنا ہی ہے جسم کو، اس کے لیے ہم کتنے اقدامات کرتے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن روح ہماری اندر سے گھن کی طریقے سے گناہ اس کو کھاتے چلے جا رہے ہیں اور تباہ و برباد ہماری روح ہو گئی ہے. اس کے اندر کتنے سوراخ ہیں، کون کون سی بیماریاں اس کو نہیں لگی ہوئی، لیکن ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جو روحانی ڈاکٹر ہو. مثلا کسی عالم کے پاس جائیں، روحانی ڈاکٹر آپ کو کتابوں کی صورت میں، اس کے اندر بھی آپ کو اپنے بہت سے چیزوں کے علاج مل جاتے ہیں، کتنے پھلوں سبزیوں کے علاج وغیرہ یہ سب آپ کتابوں کے اندر ہی سے تو دیکھتی ہیں. تو اس سلسلے میں احادیث معصومین بھی ہیں کہ ان گناہوں سے کیسا پیچھے چھوڑائیں. ضروری نہیں کہ ہمیشہ کسی عالمی کے پاس بھاگی ہوئی جائیں، کبھی ضرورت پیش آئے تو وہاں پہ بھی جانا پڑتا ہے، لیکن جب بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں، آپ کے گھروں میں بہت سی کتابیں آئمہ معصومین کے ارشادات ہیں، سب حل اس کے اندر بھی موجود ہیں. یہ تمام ہمارے قلوب کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں، چیزیں سب موجود ہیں، بس صرف تلاش کرنا ہے، ذہانت کو استعمال کرنا ہے اور مسلسل کوشش کرنی. مسلسل کوشش، قرآن کی ایک آیت جب نازل ہوئی تھی نا، فاستقم کما امرت، اے رسول استقامت اختیار کرو جیسے کہ تم کو حکم دیا گیا. استقامت، تو پیغمبر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگلے دن لوگوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بال سفید ہو گئے، بال سفید، اوور نائٹ گرینگ آف ہیئر باقاعدہ ہمارا ایک فینومینا ہے میڈیکل سائنس میں بھی، ایک رات میں بھی بعض اوقات بال سفید ہو سکتے ہیں، اوور نائٹ. یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا، اتنی ایسی استقامت، ایسا نہ ہو کہ جیسے جیسے ابھی آپ آئی ہیں، تھوڑا سا دن گزریں گے، ذرا سے گرمیاں شروع ہو جائیں گی، تھوڑا کہیں کسی اس دن کہیں جانا پڑ گیا، ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی، اب فوراً استقامت، استقامت کیونکہ نہیں رہی، مدرسہ چھوٹ گیا، ذرا سی کچھ پریشانیاں ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، تانا دے دیا، تنس کر دیا، مدرسہ چھوڑ دیا، کوئی سا پروگرام شروع ہوا، کسی گھر میں درس ہوا، دو تین درس ہوئے، اس کے بعد سے درس ہونا بند ہو گئے، کسی گھر کے اندر کوئی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، جناب دعائے کمیل یا حدیث قصہ ہوگی، چند دن چلا، اس کے بعد چھوٹ گئی، استقامت نہ ہونا، ہمیشہ مسلسل کوشش کرتے رہنا، مسلسل مسلسل مسلسل، یہی وجہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے چھوٹتے، ایک آدھ دفعہ بس کی کوشش، اس کے بعد جب وہ اس میں ناکامی ہو گئی تو چھوڑ کے بیٹھ گئے، تو پھر آپ کو بلڈ پریشر کے مرض کے لیے دوا بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی، پھر شوگر کی دوا بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور کتنی دوائیں بعضوں کا روزانہ کھانے کی، وہ سب چھوڑ دینی چاہیے، پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب، اب آپ جو ہے شاید آپ کو گناہ کرنے کی بھی اجازت مل جائے، کیونکہ آپ دونوں چیزوں سے بالکل آری ہو گئے، نہ جسم کی آپ کو پرواہ، نہ کوئی روح کی بھی پرواہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روح جسم کے معاملے میں جس کو بالآخر قبر کے کیڑوں کی غذا بننا ہے، اس کے لیے ہم کتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں، اور وہ روح جو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گی، اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ جو استقامت، اس کو آپ کو یہ خود دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت کمزور سا آپ کا ارادہ ہو، کمزور ارادہ، جیسے کہ امام خمینی کہتے تھے کہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی کوئی بھی چیز گناہ اور موسیقی، گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نہیں، یہ سب سے زیادہ، کیونکہ ہم ٹی وی اور مختلف ذرائع سے بہت زیادہ موسیقی ہمارے کانوں میں جاتی، بہت زیادہ گانے ہمارے کانوں میں جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم میں وہ صفت جو ہے استقامت والی اور ارادے والی، کہ ارادے کی مضبوطی، یہ ہم میں بہت کمزور پڑ گئی، یہ کمزور پڑ گئی، اس کی وجہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے، اس کو داخلہ لیا مدرسے میں چھوڑ دیا، کوئی چیز کام اچھے نیک کام کا ارادہ کیا کرنا شروع کیا، دو تین دفعہ کے بعد چھوڑ دیا، کوئی ذکر پڑھنا شروع کیا کہا تعقیبات میں فلاں فلاں دعا اور فلاں سورہ پڑھیں گے، دو تین روز پڑھا پھر چھوڑ دیا، یعنی کبھی کوئی چیز پوری آگے بڑھنے ہی نہیں پاتی، اس وجہ سے کہ انسانی ارادہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ صرف میں نے بیان کی۔ اچھا اسی طریقے سے ابھی ذکر ہوا تھا سید مہدی بحر العلوم کا، جن پر امام زمانہ علیہ السلام ہونے کا لوگوں کو گمان ہوتا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد ان کے کہتے ہیں ایک دفعہ سید مہدی بحر العلوم درس دے رہے تھے، دوران درس دیتے دیتے مسکرائے، شاگردوں نے کہا کہ دوران درس مسکرانا تو آپ کی عادت میں شامل نہیں، کبھی ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا دوران درس آپ، کہا کہ 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد آج مجھے دوران درس ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہو گئے، 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد، 20 سال کتنا بڑا ہے، ایک گناہ کے پیچھے لگ گئے تھے کہ یہ میرے دماغ میں پیدا نہ ہو، ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنا 20 سال لگ گئے، بعض اوقات آپ کو سوچیں 20 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، ایک گناہ کے لیے پیچھے بعض اوقات کتنی محنت کرنا پڑتی، یہی وجہ ہے کہ کتنے مجتہدین بھی کہتے ہیں اور امام خمینی نے بھی غالباً چہل حدیث میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ شروع کر دے، اپنے دوران درس کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ تزکیہ نفس کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دے، تو بعض اوقات دل میں آپ کے آتا ہے نا، اچھا 20 سال جب مہدی بحر العلوم کو ریاکاری سے بچنے کے لیے لگ گئے تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنے 200 سال لگ جائیں گے، اور ایک ایک گناہ کو ہم الگ الگ کرتے گئے تو کئی ہزار سال یا عمر نوح ہمیں چاہیے مثلا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نہیں ایسا نہیں، اگر آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا، امام خمینی فرماتے ہیں کہ پہلا قدم آپ نے اٹھا لیا اور گناہ چھوڑنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے، اور اس کے بعد اس دوران آپ کو موت آ گئی، تو انشاءاللہ رحمت خدا آپ کے شامل حال ہوگی اور آپ بخش دیے جائیں گے، آپ نے کیونکہ اس کے بعد زندگی نے آپ سے وفا نہیں کی، پروردگار نے خود ہی اپنے طرف اپنے جوار میں آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا اور آپ کو اپنے پاس بلا لیا، ورنہ تو آپ کا ارادہ یہی تھا کہ بس اب میں نے اپنی قضا نمازیں اتارنا شروع کر دی، روزانہ مثلا ایک نماز، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی قضا نمازیں جو ہیں وہ اس روزانہ جو ہے کئی کئی دنوں کی پڑھنا شروع کر، روزانہ ایک نماز سے ابتدا کر، آج مثلا میں فجر کی قضا پڑھوں گی، اگلے دن ظہر کی قضا پڑھوں گی، اس کے بعد تیسرے دن عصر کی قضا پڑھوں گی، چوتھے دن مغرب، پانچویں دن عشاء، اور اس کے بعد فجر کی، پھر دوبارہ چھٹے روز باری آئے گی، پھر آپ دیکھیں گے کہ ارے یہ تو بہت کم ہے، اب مجھے بڑھانا چاہیے، پھر دو دو نمازیں شروع کر دیں، اس طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا، تو یہ ہوگا کہ آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا، اور پھر اگر کوئی ایسا ہوا زندگی نے وفا نہ کی اور پروردگار کو کچھ اور منظور ہوا اور ہم کسی وجہ سے اس دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، تو پریشان ہونے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اب رحمت خدا آپ کی شامل حال ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا تھا۔ یہ ایک بہت اہم بات، تو اس کا خصوصیت کے ساتھ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے شیخ عباس قومی کا بھی پچھلی دفعہ، جیسے کہ میں کہا کہ انسان جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو کتنی کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ شیخ عباس قومی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ دوا پانی میں ملا کر پینی تھی، دوا ختم ہو گئی، زوجہ محترمہ آئی کہا کہ دوا تو ختم ہو گئی ہے، اس وقت ملنا بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ان انگلیوں سے نہ جانے کتنی ہزاروں احادیث معصومین لکھی، ان کے اندر خود ایک شفا یابی کی کیفیت پیدا ہو گئی، پانی کے اندر اپنی دونوں انگلیاں ہلائیں اور اس پانی کو پی لیا اور اسی پانی سے ان کو شفا ہو گئی۔ یعنی بعض اوقات دیکھیں انسان نیکی کے اثرات اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں، یعنی اپنی فقط ان دو انگلیوں کو احادیث مبارکہ معصومین لکھ کر، اس سے لکھا تھا انہوں نے، اتنی شفا یابی اور برکت ان کے ذریعے کہ دوا نہیں بھی موجود رہی تو پانی میں انگلیوں کو ہلا کر پی لی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب ایک شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، شیطانی وسوسہ کیا ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم آج سے ہم نے ارادہ کر لی کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوگا، ارادہ کر لیا۔ شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ دیکھو تم نے اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ کوششیں کر چکے ہو لیکن پھر تم سے یہ چیز ہو گئی تھی، تو بار بار اللہ سے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ کو توبہ کرنے سے روک دے گا۔ ایک مایوسی سی شیطان دلوں میں ڈالتا، انا قید شیطان کانا ضعیفہ، قرآن کی آیت ہے، شیطان کو مکر و فریب انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ مومن نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ شیطان بہت طاقتور، ہرگز بھی نہیں، قرآن میں کہ ہم نے اس کو تم پر کوئی تسلط نہیں دیا ہے، شیطان کا کام فقط وسوسہ ڈالنا ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی آپ کے کان میں آ کے کہے اس کو قتل کر دو، تو کیا فوراً اس وسوسے سے عمل کے قتل، آپ پوری صاحب ارادہ ہے، آپ ایک دم سے دماغ سے جھٹک دیجئے، بے وقوفانہ خیال ہے، احمقانہ چیز ہے کہ دماغ سے ایک دم جھٹک دیا، آپ صاحب ارادہ ہیں، آپ نہیں اس ارادے کے اوپر عمل کریں۔ شیطان کو آپ پر کوئی تسلط نہیں دیا گیا، اور قرآن کی آیت ہے کہ شیطان کے مکر و فریب انتہائی کمزور ہیں، فقط ایک دفعہ لاہور بھی اگر آپ کہہ دیں کہ پورے اس کے تار پر بکھر کے رہ جائیں گے، اس کے پورے جال کے جو وہ آپ کو پھنسانے کے لیے اپنا پھینکتا۔ تو بہرحال دماغ میں شیطان یہ لائے گا آپ کو کہ تمہاری توبہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ٹوٹ چکی، اب بھی ٹوٹ جائے گی، کیا فائدہ ایسا کرنے سے، پروردگار سے اس قسم کا کھیل کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے تم کو۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، توبہ کرنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حج کے لیے لوگ کہتے ہیں نا، غلط دماغ میں ایک سوچ ہے کہ بھائی جب ہم بڈھے اڈھے ہو جائیں گے نا، اس کے بعد ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ کریں۔ ارے جب آپ جوانی میں ہی جا رہے ہیں، جب استطاعت ہو جائے تو جانا واجب ہو جاتا ہے، حج میں پچھلے تمام گناہوں کی معافی ملتی، آگے کا نہیں دیکھا جاتا اتنا، آگے بھی انسان پھر توبہ کی ربر اس کے پاس ہے لیکن پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان دماغ میں ڈالے گا، تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ جو احساس آپ کے دماغ میں آ رہا ہے نا کہ میری توبہ پھر ٹوٹ جائے گی، اب میں مشکل سے جملہ استعمال کر رہا ہوں، یہ احساس ضعف ہے، ارادہ شکست عزم توبہ نہیں، یہ کمزوری کا احساس ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، قرآن کی آیت ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، جب پورے کا پورا انسان ضعیف ہے تو جز اس کا ارادہ اس کا جزی تو ہے نا، وہ بھی ضعیف ہوگا جب پورا انسان ضعیف ہے تو یہ احساس کمزوری ہے، آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے، پروردگار پچھلی زندگی کی توبہ کرتی ہوں لیکن آگے کا مجھے کچھ پتا نہیں، میں بہت کمزور ہوں، یہ گناہ مجھ سے دوبارہ نہ ہو جائے، یہ احساس ضعف ہے، ارادہ شکست عزم توبہ نہیں، یعنی آپ ارادہ نہیں کر رہی کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ کروں گی، لیکن شیطان اس وسوسے اور دھوکے میں آپ کو ڈالتا ہے کہ آپ سے تو گناہ دوبارہ ہو جائے گا، لیکن آپ ارادہ نہیں کر رہے کہ میرے گناہ دوبارہ ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کمزور بہت ہوں، ہو سکتا ہے گناہ مجھ سے دوبارہ ہو جائے، تو اس کے لیے پروردگار سے آپ مدد طلب کریں کہ آئندہ بھی آپ کو اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچائے، لیکن شیطان اس دھوکے میں ڈال کر آپ کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو، یا توبہ کی طرف آنے لگے تو یہ اپنے اس قسم کے وسوسوں کو ڈال کے آپ کو توبہ سے روک دیتا. اچھا اب آ جائیے, ہم ان طریقوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم گناہ چھوڑنے کے لیے ہمیں بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں. ساری تمہیدی باتیں تھیں. اب دیکھیں گناہ چھوڑنے کے جو طریقے ہیں اس میں دو طرح کے طریقے بنے ہیں, ایک تو کچھ عمومی طریقے ہیں کچھ خصوصی طریقے ہیں. لیکن اتنی تمہیدی کے اندر جب ایک گھنٹہ گزر جائے گا تو آدھا گھنٹہ فقط ہے, لیکن بہرحال دو ہم نے سوچا تھا کہ دو نشستیں آپ کی گناہ چھوڑنے کے طریقے پر ہوں گی, باقی جو مسئلہ رہ جائے گا آپ کتاب سے حل کر سکتی ہیں, مدرسے کی اس موضوع پر کتاب بھی موجود ہے. تو گناہ چھوڑنے کے کچھ عمومی طریقے ہیں کچھ خصوصی طریقے ہیں. خصوصی طریقے تو الگ سے ہیں, مثلا اگر کوئی شخص اپنے اندر محسوس کرے کہ بھائی میرے اندر غرور و تکبر بہت ہے, اب اس کے لیے کچھ اسپیشل قسم کے میجرز کرنے پڑتے ہیں, کچھ خاص اقدامات کرنے پڑیں گے. بعض اوقات اس طرح کی, جیسے ایک صحابی کو پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ اب تم معزز تھے بہت, کہا کہ دروازے پر جاؤ اور کھجورے بیچو. معصومین سے کتنی روایات ہیں, کسی معزز آدمی کو کسی کو کہا جائے جو بڑے معاشرے میں جس کا ایک مقام ہو کہ وہ مثلا چھابڑی لگا کے اور جو ہے وہ چیزیں بیچے. لیکن کیا ہے, غرور و تکبر کو توڑنا اس وقت مقصود ہے. کچھ مثالیں عمومی, جو خصوصی وہ تو ہم آگے چل کر جیسے جیسے موضوعات کے اعتبار سے گفتگو کی اس میں آئیں گے, لیکن ہم کچھ عمومی طریقوں کا تذکرہ کریں گے. وہ عمومی طریقے کہ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو آپ کے اندر خود بخود یہ صلاحیت عمومی طور پر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو گناہوں کی طرف سے رغبت بہت کم ہو جائے گی. یعنی یہ ان طریقوں میں جو خود تمام آئمہ معصومین کے بتائے ہوئے ہیں, علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے ہیں, ان کو کرنے کے بعد عمومی صلاحیت گناہ متاثر ہو جائے گی آپ کی. یعنی آپ کا بعض اوقات دل نہیں چاہے گا, بعض اوقات آپ جس طریقے سے گناہ میں مبتلا ہونے جا رہی ہوں گی اور کنی کترا کے وہاں سے مثلا نکل جائیں گی, آپ کا رخ ایک دم سے تبدیل ہو جائے گا, آپ کا گناہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا مثلا, تو یہ وہ طریقے آپ کی خدمت میں اب جو ہے وہ بیان ہوں گے. تو سب سے پہلا طریقہ جو اس کے اندر ہے وہ دو سورے ایسے ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے, سورہ قل ہو اللہ احد, روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ توحید اور سورہ قدر کی تلاوت کرے, تو معصومین سے مروی روایات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان اس روز خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے. روزانہ نماز فجر کے بعد اگر سورہ توحید اور سورہ قدر کی اس نیت سے تلاوت کی جائے, شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا. ایک دفعہ کم سے کم, کم سے کم, ویسے جتنی اور زیادہ بھی پڑھ سکیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کم سے کم ایک دفعہ. تو یہ ایک سب سے پہلا اور آسان ترین طریقہ ہے. اچھا اب جتنے بھی طریقے بیان ہوں گے, ہم تو کافی سارے بیان کریں گے, ہو سکتا ہے کتاب میں تو خیر 40 سے زیادہ ہے, لیکن اب جو میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کے اندر موجود نہ ہو تو آپ وہ الگ سے لکھتی جائیے. اچھا کچھ, یہ تو ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ کچھ خاص طور پر اذکار پروردگار ایسے ہیں, کچھ ایسا پروردگار کا ذکر ہے. کچھ تو ہم ابھی جو لفظی ذکر ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, کچھ معنوی ذکر بھی ہوتے ہیں جو کبھی اور آئیں گے. تو بہرحال پروردگار کا ذکر کرنے سے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیونکہ دلوں کو اطمینان اسی سے ہوتا ہے. ہمیشہ گناہ کرنے سے دل میں خلجان اور کلفت رہتی, اور ذکر خدا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے, گناہوں سے ویسے اس کی توجہ ہٹ جائے گی ہر وقت دماغ میں اگر ذکر خدا زبان کے اوپر اس کی جاری ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ابھی جیسے محمد حسین طباطبائی کا تذکرہ ہوا, اکثر علماء کہتے تھے ہر وقت ان کی زبان متحرک رہتی تھی, کبھی ہم نے ان کے ہونٹوں کو بے حرکت نہیں دیکھا, ہر وقت ذکر خدا یہ کرتے رہتے, ہر وقت ذکر خدا کرتے رہتے. یہاں تک کہ لوگ حیران ہوتے تھے, کوئی وقفہ بھی ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ جس وقت ان کے ہونٹ حرکت میں نہ ہوں اور کوئی ذکر خدا نہ کر رہے. اچھا ان اذکار کا دیکھیں ایک فائدہ ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ذکر ہو سکتا ہے آپ کو بتایا جائیں جیسے ہزار دفعہ کرنے. لوگ کہتے ہیں بھائی ہزار دفعہ تو ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, کہ دل سے خلوص سے انسان ایک دفعہ بھی کر لے. تو بعض اوقات دیکھیے جو عدد بتائے گئے نا, ہزار دفعہ مثلا, 10,000 دفعہ, بہت ساری چیزیں کہا کہ اس کو پڑھو, یہ اصل میں بہت جو غیر مخلص اور نان سنسیئر قسم کے افراد ہوتے ہیں, یہ ان کو ہٹانے کے لیے بھی شاید ہوں. یہ میرا اپنا ایک دماغ کا ایک اندازہ ہے, کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, انداز ہے کہ شاید اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہو کہ بہت سارے غیر سنجیدہ قسم کے افراد بھی آ جاتے ہیں، بس وہ کہیں گے بٹن دبائیں ہمارا یہ والا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، یہ غیر سنجیدگی کی علامت. تو تاکہ وہ خود بخود چھٹ جائیں، اس ذکر کی طرف آئیں نہیں، مخلص افراد آئیں اور اس کو باقاعدہ سچے جذبے کے ساتھ. جیسے بہت سارے جب ہم جو کتاب بھی آپ لیجئے گا دنیا آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل مدرسے کی طرف سے، اس میں ہوتا ہے کہ فلاں سورے کو لکھ کر اور رکھا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن سے فوٹو کاپی کروا لیں مثلاً، لکھے نہیں، تو یہ بھی میں پھر یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کا مطلب ہے سنسیئر نہیں، اپنے پرابلم کو سالو کرنے میں آپ مخلص نہیں. یعنی آپ ہر جگہ شارٹ کٹ لگانا، اس کا مطلب بہت زیادہ اس حاجت یہ دعا قبول ہو جائے اس کی آپ کو ضرورت نہیں. جو واقعی دل سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ چیز پوری ہو جائے، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، وہ پوری کوشش کرے گا. کہا جائے سورہ بقرہ کو 100 دفعہ لکھنا ہے تو 100 دفعہ بھی لکھے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے مجھے یہ چیز پوری کروانی. تو بہرحال، تو یہ جب اسکار جب آپ کو پڑھنے کو کہا جاتے ہیں نا، تو دیکھیے ہمارا جو دل ہے نا، اس میں ہر سمت سے مختلف خیالات کا ہجوم رہتا ہے، ادھر سے خیال ادھر سے خیال. آپ جیسے نماز آپ پڑھ رہی ہوتی، کتنے خیالات آتے ہیں، اللہ کے علاوہ میرا خیال ہر چیز کا خیال ہوتا ہے دماغ میں. حضرت عمر کے متعلق مشہور ہے، وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں پورے لشکریوں کی تنخواہوں کا حساب دوران نماز کر لیتا ہوں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اور خود امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر کوئی چیز تم کو یاد نہیں آ رہی ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز کے دوران یاد آ جائے گی، دماغ ادھر ادھر جاتا ہے مثلا. تو بہرحال خیالات کا جو ہجوم، ادھر ہزاروں قسم کے خیالات ہمارے دماغ پر آ رہے ہوتے ہیں. ذکر خدا کرنے سے اور ان اذکار کو پڑھنے سے ایک بہت فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ کو ایک کنسنٹریشن اور ایک ارتکاز حاصل ہو جاتا ہے. طالب علموں کے لیے دماغ کا ارتکاز بہت ضروری ہے. جب پڑھنا آپ شروع کرتی ہیں نا، تو ادھر کا خیال ادھر کا خیال ادھر کا خیال ادھر کا خیال، پتہ چلا نگاہیں آپ کی صفحے پر ہیں، دماغ کہیں اور. یہ عدم ارتکاز جو یہ آپ کو پڑھنے نہیں دیتا صحیح طور پر، یہ آپ کو بات کو سمجھنے نہیں دیتا. جب آپ یہ اذکار پڑھنا شروع کریں گی تو ادھر ادھر کے جتنے خیالات دماغ میں آ رہوں گے سب ہٹ جائیں گے، اور آپ کی سوچ ایک جگہ پہ مرتکز ہو جائے گی، اپنے پروردگار کی طرف مرتکز ہو جائے گی. اور خود بخود اس کے بعد گناہ، کیونکہ جتنے بھی وسوسے ہیں یہ سب گناہ اور ان وسوسوں کا بڑا آپس میں تعلق ہے، یہ سب ایک طرف سے چھٹ جائیں گے، ایک طرف ہٹ جائیں گے، اور پروردگار کی طرف دماغ بالکل اس طریقے سے، ریڈیو کی سوئی جب وہ مخصوص جگہ پہ آتی ہے نا، اس سے پہلے تھرک رہی ہوتی ہے، جب مخصوص جگہ پہ آتی پھر ایک دم سے سگنل آنے لگتے ہیں. تو ایسا ارتکاز جب حاصل ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے ایک لحاظ سے ایک روحانی سگنل آپ کو ریسیو ہونے لگیں گے. کیونکہ بہرحال دیکھیں، دل ہمارا جو ہے نا ایک برتن کی سی مثال روایت میں کہی گئی، برتن اگر پورا بھرا ہوا ہو تو باہر سے کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس برتن میں سے پہلے کچھ لکوڈ جو بھرا ہوا ہے اسے گرایا جائے تاکہ کچھ اور چیز اس میں ڈالی جا سکے. پہلے یہ جو دل ہمارا نجاستوں اور غلاظتوں اور مختلف قسم کے عجیب و غریب وسوسوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو خالی کرنا ضروری. خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر زبردستی آپ اذکار خدا سے اس کو خالی کریں، یعنی وہ جب اندر جائیں گے تو وہ خود وہاں سے فرار اختیار کریں گے وہ وسوسے. تو بہرحال اس کے بعد پھر کہیں جا کر یہ سب چیزیں ہوں گی. اچھا، اسی طریقے سے اب جو اذکار بتائے گئے، کیونکہ یہ میں نے کہا کہ اتنا فائدے مند ہے کہ دلوں کو اطمینان اسی سے ملے گا، گناہوں کی کلفت اس سے دور ہوگی. اور اس جی نہیں، ابھی کہاں بتایا میں نے، اب بتانا شروع کر رہا ہوں. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اذکار خدا کون سے پڑھنے آپ شروع ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اگر کوشش کر کے، یا تو کم سے کم ایک تسبیح روزانہ، اور اگر بہت زیادہ فائدہ چاہتی ہیں تو 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ، یعنی 10 تسبیح. میرے خیال منٹس لگیں گے چند اور یہ ہو جائے گا. علماء نے بتایا کہ یہ تمام جو ہے یہ ذکروں کا سردار کہا گیا ہے اس کو، جو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تمام اذکار کا سردار ہے. تو اس کو آپ اس میں استعمال کریں. ابھی ہم صرف اذکار کی بات کر رہے ہیں، عملی طریقے اور بھی آگے چل کر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو تسبیحات اربع ہیں یہ خود بہت زیادہ دخیل ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے جو چاروں کونے ہیں تسبیحات اربع پہ قائم ہیں. جب کبھی انشاءاللہ حج کے سلسلے کی کلاسز شروع ہوں گی تو اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے اس کی، اور باقاعدہ علماء نے اس کی باقی تفاصیل بیان کی ہیں تسبیحات اربع کے اندر یہ خصوصیات کس طرح سے. تو تسبیحات اربع تو خیر آپ نماز میں بھی کیونکہ پڑھتی ہیں اس وجہ سے. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، या इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम भी पढ़ सकती हैं, लेकिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये भी जितना दफा हो सके, कम से कम अगर ये जितने भी अस्कार जिसमें कोई खास अदद मुकर्रर नहीं किया गया, उलमा ने कहा कि जितना भी तुम ज्यादा पढ़ सको तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। एक तस्बीह कभी भी दिन में कभी मौका मिले तो बाकायदा टाइम टेबल में मुकर्रर कर लें कि मसलन ऑफिस या स्कूल कभी मैं या कॉलेज जा रही होंगी यूनिवर्सिटी जा रही होंगी तो ये पढ़ लूंगी, वहां से वापस आते वक्त ये पढ़ूंगी, घर के काम करते वक्त फला फला चीज कर लूंगी। एक जिंदगी का कोई एक निजामुल औकात कुछ मुअय्यन होने चाहिए कि जिसमें इंसान ये सब चीजें करे। कब का इंतजार करेंगे, वो मौका कभी भी नहीं आएगा। अपनी पिछली जिंदगी को देखा, कब ये मौका आपके पास आया था कि आप ये सब चीजें करें? खुद से आपको अपने प्रोग्रामों में चीजें दाखिल करना पड़ेंगी। तो एक तो तरीका हुआ ये। उसके बाद फिर उलमा ने कहा कि या हय्यू या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंता, ये भी जिक्र ऐसा है यानी दिल को बाकायदा वाकई जिंदगी बख्शने वाला जिक्र है। और बहुत सारे वो अफराद कि जो कि दिल के मरीज जो होते हैं, जिनके बाकायदा रिवायात हैं सिलसिले में कि ये जो दुआ है या हय्यू या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंता असअलुका अन तुहयी कल्बी, असअलुका अन तुहयी कल्बी इसके साथ और लगा दीजिए अगर, तो दिल के अमराज के लिए बहुत फायदेमंद है। खुद हमारे मौलाना गुलाम अली वजीरी, जिन्होंने पहले आपसे खिताब भी किया है सेरेमनी वाले रोज, असअलुका असअलुका अन तुहयी कल्बी, तुहयी ते है ये और फिर कल्बी आखिर में, मैं तुझसे सवाल करता हूं कि मेरे दिल को जिंदा कर दे। तुहयी अन तुहयी कल्बी, खुद हमारे मौलाना मोहतरम फरमाते थे कि जब उनको दिल का कोई दौरा वगैरह पड़ा था, उनको अस्पताल में ले गए थे, तो खुद कह रहे थे मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि जो उस वक्त स्पेशलिस्ट हजरात और डॉक्टर हजरात परेशान थे और एक प्रोसीजर मौलाना का हो रहा था, एंजियोप्लास्टी वगैरह हो रही थी, तो जिस तरीके से डॉक्टरों में भागदौड़ हो रही थी और मुसलसल उनका हार्ट रेट कम हो रहा था और नब्जे सारी डूब रही थी, तो खुद मौलाना कहने लगे कि यानी सब डॉक्टर परेशान हो गए थे कि बस शायद अब जाने का मौका आ गया इनकी। मौलाना ने कहा कि मैं ये वाली दुआ मैंने पढ़ने शुरू की, या हय्यू या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंता असअलुका अन तुहयी कल्बी, रिवायत में है कि दिल के मरीज इसको पढ़े। कह रहे ये पढ़नी शुरू की, कुछ ही अस्कार अभी मैंने पढ़े थे इसके, उसके बाद से अचानक सारे जो वैल्यूज जो कम हो रही थी बढ़ना दोबारा शुरू हुई, डॉक्टरों के चेहरों पर इत्मीनान जाहिर होने लगा। यानी फौरन का फौरन असर होता है इन अस्कार का। लेकिन हमारे क्योंकि कुव्वत ईमानी में ज़ौफ इतना आ गया कि बाज़ औक़ात हम बहुत सी चीजें हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ये मौजज़ात जिंदगी में बिखरे हुए हैं हमारे, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रहे, अमल नहीं हो रहा है उनके ऊपर, तो उतनी चीजें आपको नजर नहीं आती माशरे में, क्योंकि आमिल बहुत कम है इन चीजों के ऊपर। लेकिन जो अमल करते हैं वो इनके फवायद और समरात से बहरामंद होते हैं। दुआ है वो तो आखिरी वाला पार्ट था, या हय्यू या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंता असअलुका अन तुहयी कल्बी, मैं आखिरी वाला नुक्ता ये था कि मैं तुझसे सवाल करता हूं कि मेरे दिल को जिंदा कर दे। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जो एक लिहाज से बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं, गोया मायूसी की से कैफियत हो जाती है कि भाई मैं तो इतना कमजोर हूं कि वे गुनाह मुझसे कभी छूट ही नहीं सकते, मुझसे नहीं छूटते। ऐसे अफराद के लिए ये वाला जिक्र बहुत फायदेमंद है, उफव्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। बहुत से उलमा को आपने देखा है कि अपने सरनामे कलामे मजालिस में इससे आगाज करते हैं, मौलाना ज़की बाकरी वगैरह सब यहां पर आते हैं, आपने देखा होगा उफव्विज़ु अम्री इलल्लाह, मैं अपने तमाम उमूर को परवरदिगार को तफवीज करता हूं, उसके सुपुर्द करता हूं, क्योंकि वो अपने बंदों के खैर किस्में है, वो ज्यादा बेहतर वाकिफ है कि मेरे बंदों की फलाह और उनकी कामयाबी किस चीज के अंदर है। मैं अपने तमाम के परवरदिगार, हम बाज़ोकात अपना हुक्म परवरदिगार पे चला रहे होते हैं, वो ज्यादा दानातर है अपने बंदों की मसलहतियों से। हम कहते हैं परवरदिगार ये वाली ही मेरी दुआ कबूल कर, बाज़ोकात उस दुआ के कबूल करने में आप लोगों के लिए नुकसान होता। मुझे पड़ गया था एक शख्स पीछे हजरत ईसा के पास, मुर्दों को आप कैसे जिंदा करते हैं बताइए बताइए, उन्होंने कहा भाई तुम तहम्मुल नहीं कर सकते, उसने कहा नहीं बताइए, उन्होंने दुआ बता दी। अब रस्ते में कहीं भूल ना जाए, दुआ पढ़ते जा रहा था, रस्ते में एक जगह एक हड्डी पड़ी नजर आई, उसने वो हड्डी उठाई, उसके ऊपर दुआ पड़ी, मालूम चला शेर की हड्डी थी, शेर हुआ जिंदा और उस शख्स को चीर फाड़ के हलाक कर दी। हर शख्स तामुल भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल अपने उम्र को परवरदिगार के सुपुर्द करें, پروردگار تو اگر مصلحت کسی چیز میں میری سمجھتا ہے تو اس دعا کو قبول کر لے، اور اگر کسی چیز میں میری مصلحت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں مستقبل کے حالات سے اپنے واقف نہیں ہوں، میرے حق میں اگر کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو قبول نہ کر، اپنے امور کو سپرد کر دے پروردگار. پھر دیکھیے جب گیند کورٹ میں پروردگار کے آپ نے ڈال دی تو اب انشاءاللہ پروردگار عالم اس میں کیسی بہتری کی. اب اس میں توکل تو کر کے دیکھیے، یہ ذکر ایک لحاظ سے مکمل توکل والا ذکر. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اور یقیناً جہنم سے بچانا یہ آپ کی بہترین مصلحت ہے، پروردگار خود ہی آپ کو جہنم سے بچا کے اب جنت کے راستے پہ لگائے گا. اچھا اسی طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ والا ایک ذکر. اچھا اب یہ اتنے سارے اذکار آ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کہیں اچھا سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ کیا کہنا، لیکن آپ کو اپنی عام زندگی میں جو ذکر آپ کو زیادہ سوٹ کرے مناسب لگے، یہ ایسے عمومی اذکار ہیں جس کو کرنے کی ہر شخص کو علماء نے اجازت دی. کچھ خصوصی اذکار ہیں جس کے لیے کچھ انتظامات کرنا پڑتے ہیں، وہ تو اب ہم ذکر نہیں کر رہے، لیکن یہ عمومی اذکار ہیں جو ہر شخص ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے. جتنا چاہے زیادہ عمل کرے، جتنا چاہے کم کرے، 10 دفعہ پڑھ سکتا ہے، 100 دفعہ پڑھ سکتا ہے، 1000 دفعہ پڑھ سکتا ہے، آپ کی مرضی. جتنا زیادہ اس میں کریں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد اگلا ذکر ہے یا غنی ہو یا مغنی، یا غنی ہو یا مغنی، یہ ایک ذکر ہے، اس کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے. اسی طریقے سے یا ستارو، یا ستارو، آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی جو کتاب خود سازی ہے اس کے اندر بھی ان اذکار کو لکھا، یا ستارو، یہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں. یا اللہ، اس کو تو کم سے کم 1000 دفعہ پڑھیں یا اللہ. اکثر دعاؤں کے آخر میں دعائیں اختتام ہی ہوتا ہے کہ آخر میں یا اللہ یا اللہ، جتنا یہاں تک اتنی دیر تک پڑھیں کہ سانس آپ کا ٹوٹ جائے. تو یا اللہ یہ اگر ہو سکا تو زیادہ، یا فتاحو، یہ خاص طور پر نماز فجر کے بعد 70 دفعہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس ذکر کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. نماز فجر کے بعد 70 دفعہ اس ذکر کو پڑھا جائے سینے پر ہاتھ رکھ کر، یا فتاحو. اور یا دلیل المتحیرین، باقاعدہ دلیل المتحیرین کے نام سے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں، لیکن بہرحال جو پروردگار کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ حیران و سرگردہ بعض اوقات اگر کبھی ہوتے ہیں تو پروردگار ان کو اس حیرانی سے نکالتا ہے. یا دلیل المتحیرین، یہ بھی ایک ذکر ہے. اچھا کوشش کریں کہ ویسے تو یہ ذکر کسی طرح سے بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے وقت، گھر کے کام کرتے وقت کبھی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، کسی بھی وقت. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ان اذکار کی اثر پذیری بڑھ جاتی ہے، وہ اگر کر لیں تو بہت فائدہ ہے. مثلا خلوت ہو، اگر کوشش کریں کہ اس جگہ لوگوں کے بہت زیادہ چیخم بکار، آمد و رفت، بچے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں، ٹی وی کی بے ہنگام آوازیں، باہر کا شور، یہ وہ، سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق. اذکار جتنے بھی پڑھیں گے فائدہ ہوگا، لیکن اثر پذیری اگر زیادہ چاہیے تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر خلوت ہو تو بہت اچھا، تنہائی کے موقع پر اس کو پڑھیں. اسی طریقے سے اگر اس جگہ نسبتاً تاریکی ہو تو بہت اچھا. لیکن یہ سارے بونس چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے اثر پذیری آپ بڑھائیں گی ان اذکار کی. لیکن اگر نہیں آپ کو اویلیبل یہ چیزیں، کوئی بات نہیں، ویسے ہی آپ شروع کر دیجئے. اسی طریقے سے نظافت، جسمانی یا اس جگہ کی پاکیزگی آپ کو حاصل ہو کہ جہاں پر مثلا اگر ہو سکے کوشش کریں کہ آپ باوضو ہوں تو زیادہ فائدہ ہوگا. کپڑے آپ نے صاف ستھرے اور پاک و پاکیزہ پہنے ہوئے ہوں، جس جگہ آپ بیٹھی ہوں وہ پاک و پاکیزہ اور صاف ستھری ہو تو اس کی اثر پذیری اور زیادہ ہوگی. کوشش کریں کہ اگر اس جگہ پر کچھ خوشبو بھی، باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے کچھ اعمال بتایا اور کہا کہ عود کی خوشبو سلگائی جائے اس جگہ پر، بیماروں کے سلسلے کچھ اعمال بتائے گئے، عود باقاعدہ خوشبو جو ہے وہ سلگائی جائے اس جگہ، ویسے کوئی سی بھی خوشبو، یعنی وہ جگہ جہاں آپ یہ اذکار پڑھ رہی ہیں اگر کسی طور پر اگر وہاں خوشبو اویلیبل ہو سکے تو بہت اچھا. اسی طریقے سے اگر آپ استقبال قبلہ کا خیال کر لیں، یعنی قبلہ رخ ہو جائیں اذکار کو پڑھتے ہوئے، تو اثر پذیری اور بڑھ جائے گی، آپ کو اور فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ چار زانو بیٹھ کر پڑھیں، جس طریقے سے یوگی حضرات جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح پڑھیں، اور ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اور کوشش یہ کریں کہ تعظیمن آواز کو زیادہ بلند نہ کریں اذکار کو پڑھتے وقت، کر بھی سکتی ہیں لیکن زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ ان کو خاموشی کے ساتھ آپ پڑھیں، اور حضور قلب کے ساتھ ہو، دل کہیں اور ہو، دماغ کہیں اور ہو، بس ایسی سرسری طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس طرح پڑھتی ہوئی جائیں گی تو اتنی اثر پذیر ہی نہیں، ثواب ضرور ملے گا کیونکہ آپ نے ارادے کے ساتھ بیٹھی ہیں، لیکن بہرحال اگر حضور قلب ہو تو اور زیادہ اچھا. اور کوشش کریں کہ اگر ان اذکار کو پڑھتے وقت آنکھیں بند ہوں تو اثر پذیری اور بڑھ جاتی، آنکھوں کو بند کر کے اگر ان اذکار کو پڑھا جائے، اور نماز صبح کے بعد سورج نکلنے کے درمیان پڑھا جائے تو کیا ہی کہنا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں علی الخصوص کے جن کا آپ کو اگر خیال رکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے. اسی طریقے سے قرآن کا ایک سورہ ایسا ہے، اس کو بھی اگر روزانہ کی، اس میں ویسے دو سورے تو ابتدان ذکر ہوئے تو سورہ توحید اور سورہ قدر، لیکن سورہ منافقون اگر کوئی شخص پڑھے، روایت میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ منافقون پڑھتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. پڑھنا شروع کر دیجئے کہ ٹوٹل سورہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، کوئی بہت بڑا سورہ نہیں ہے سورہ منافقون، ایک صفحے کا ہے بس، کوئی بھی مسئلہ نہیں، اور یقین کیجئے کہ آپ ایک مہینہ اس کو پڑھیں گے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، بہت آسان سورہ سورہ منافقون. تو روزانہ پڑھ، نفاق دیکھیے کس کو کہتے ہیں، نفاق کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، یہ جو عام طور پر جو پیغمبر اسلام کے دور میں افراد ہوا کرتے تھے ان میں نفاق اعتقادی تھا، یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں جبکہ اندر سے کافر ہیں. لیکن ایک مومن جو ہے وہ نفاق عملی کا شکار ہو سکتا ہے، نفاق اعتقادی تو نہیں ہوتا اس میں لیکن نفاق عملی ہوتا ہے، ہمارا علم ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے. علم ہمارا یہ ہے کہ یہ سب گناہ نہیں ہونے چاہیے پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ فلا فلا نیکی کا ثواب اتنا ہے لیکن پھر بھی ہم سے وہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، یہ نفاق عملی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر روزانہ اس کو پڑھتا رہے تو جلد ہی موقع ایسا آئے گا کہ یہ شخص نفاق سے بری ہو جائے گا. علم اس، یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے اس کا عمل جو ہے اس کے علم کے مطابق ہو جائے گا، جو علم حاصل کرے گا اس کے اوپر عمل کرنے لگے گا اور بس یہیں سے آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی. تو سورہ منافقون. اسی طریقے سے علماء آیت الکرسی کو بھی ہم فیہ خالدون تک روزانہ پڑھنے میں گناہوں کو کے سلسلے میں اثر پذیری کا کافی زیادہ یقین رکھتے ہیں. روزانہ اگر آپ ہر نماز کے بعد خاص طور پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، روایت میں تو یہ چیز آئی ہے کہ سوائے صدیقین کے اس پہ مداومت کوئی نہیں کر سکتا، یعنی مداومت یعنی ہمیشہ کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، یعنی بہت بڑے مقام کا حامل ہو جائے گا وہ، صدیقین کے مرتبے تک پہنچ جائے گا وہ کہ اگر وہ روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے. اور یہ خود شیاطین سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی شیاطین سے بچاتی، اور شیاطین ہی ہیں آپ کو جو گناہوں کی طرف وسوسہ دے کر مائل اور راغب کرتے ہیں. جب ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک لحاظ سے مکمل حفاظت ہو جائے گی. صبح سے آپ نے اقدام کیا سورہ توحید اور سورہ قدر پڑھ کر، اور رات جب آئی سونے سے پہلے اگر پڑھ لیں، سوتے وقت بھی سورت یہ جو ہے آیت الکرسی پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن ہر نماز کے بعد الخصوص اگر اس کو پڑھیں تو بہت ہی زیادہ اچھا رہے گا. اچھا، اب ایک چیز اور بس، اگرچہ دیکھیے آج مجھے ارادہ یہ تھا کہ 15-20 کم سے کم آپ کو چیزیں بیان کر جاتا، لیکن کچھ ایسا وقت نکلتا چلا گیا. اب آ جائیے تیسرا نقطہ، مقامات لغزش سے دوری اختیار کرنا، ہر وہ جگہ جانے سے اپنے آپ کو بچانا کہ جہاں پر جانے کے نتیجے میں آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. مقامات لغزش سے دوری، یہ جو تصویر ہے اس کے سامنے میں آپ کو پیش کروں گا کہ اس کا میری گفتگو سے کیا ربط ہے. بس یہ آخری پوائنٹ ہوگا، اس کے بعد آج کی گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو اگلی گفتگو کی ہم اس میں تیز رفتاری کے ساتھ وہ طریقے بیان کریں گے. باقی کتاب سے لے کر آپ حل کر سکتی ہیں، نیچے سے جا کر لے لیجئے گا کتاب. دیکھیں ہر اس جگہ پر جانے سے آپ اجتناب کریں جہاں جانے سے آپ کو معلوم ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی. دیکھیں ایک شعر ہے جو کہ ایک ہمارے ایک صدر گزرے ہیں غلام اسحاق خان، انہوں نے بھی اپنے تقریر میں ایک دفعہ پڑھا تھا، ٹی وی پہ ایک دفعہ ان کی تقریر آئی تھی. مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ باقاعدہ پورا ایک طریقہ ہے گناہ چھوڑنے کا، اس کے اندر मगस शहद की मक्खी, शहद की मक्खी को बाग में नहीं जाने दो, मगस को बाग में जाने न दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा। शहद की मक्खी को बाग में नहीं जाने दो क्योंकि अगर शहद की मक्खी बाग में चली गई तो परवाने सब मर जाएंगे। भाई इसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि देखिए जब शहद की मक्खी बाग में जाएगी तो फूलों में बैठेगी, फूलों में बैठेगी तो उसका रस चूसेगी, रस चूसेगी तो उससे शहद बनेगा, शहद बनेगा तो उससे मोम बनेगी, मोम से मोमबत्ती बनेगी, मोमबत्ती जब जलाई जाएगी तो सारे परवाने आएंगे जल के मर जाएंगे। परवानों को जलने से बचाना तो शहद की मक्खी को बाग में नहीं जाने दीजिए, यानी पहले मरहले पर ही गुनाह को रोक दो। देखिए बहुत से आरिफाना शायरी होती है, हम बाज़ों बाज़ उसको किसी दूसरे पैरा में पढ़ रहे होते हैं, यानी पहले मरहले में गुनाह को, ऐसा नहीं कि मसलन गुनाह पलता जाए पलता जाए पलता जाए पनपता जाए, माशरे के अंदर अपनी जड़ें जो है मजबूत कर ले और उसके बाद फिर हम जब बेदार हो सो तो तनावर दरख्त बन चुका है, अब उसकी टोपलें और उसके से पत्ते झाड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, अब तनावर दरख्त बन गया। बहुत सारे गुनाहों को बहुत टू निप इन द बड जिसको कहा जाता है ना अंग्रेजी का जो मुहावरा है, बिल्कुल इब्तदान ही गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल, जो फारसी का भी, पहले दिन ही जनाब बिल्ली को अगर मार के भगा दिया जाए तो वो फिर वो आना बंद हो जाती, लेकिन एक दफा उसे चीचड़े खाने की और आदत हो जाए उस जगह पे आके तो बहुत मुश्किल है उसको उससे पीछे छोड़ाना था। तो बहुत इब्तदाई मरहले में देखिये बहुत सारी मखलूत इज्तेमात ऐसे जिसमें हमें जाना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे खुद घर में हमारे जैसे टीवी है, इसको कोई मामूली चीज ना समझे, आप कहेंगे कि अच्छा ये हमें खैर कोई पुराने किसी दौर के अंदर जो पहाड़ों का और जो पुराना पत्थरों का दौर उसमें वापस ले जाना चाहते हैं, सब चीजें तो घरों में है, हाँ बिल्कुल घर में हो लेकिन इनके जायज इस्तेमाल के साथ। अगर इसका इस्तेमाल हराम हो रहा है घर में, इस पे खूब गाने सुने जा रहे हैं, इस पे हराम फिल्में देखी जा रही हैं, इस पे अखलाक खराब कर देने वाले प्रोग्राम देखे जा रहे हैं, चाहे उस एतबार से ना हो, अब तो मुकालमों के अंदर फहाशी और बेगैरती जो है वो बढ़ती चली जा रही है, आपको पता नहीं कि बच्चों के दिमाग पर कितने इन चीजों के असरात होते हैं। सारी जिंदगी बाज़ोकात आयतुल्ला शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ने लिखा है कि बच्चा अगर कोई नामुनासिब ऐसा सीन टीवी के ऊपर देख लेता है तो बाज़ोकात पूरी जिंदगी का तकवा परहेजगारी भी उसको उस चीज में गिरने से नहीं बचा सकता, बाज़ोकात कि इतना ज्यादा वो उसके दिमाग पर बहुत सी चीजें नक्श हो जाती। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इसको अब घर में देखना चाहिए, इसी तरह जैसे टीवी है हमारा, इंटरनेट है हमारा, कंप्यूटर है, तो सब चीजें क्या हैं, इनमें बहुत एहतियात की जरूरत है। उस रास्ते के ऊपर बहुत से लोग बहुत नौजवानी में बहुत बचपने के जमाने से बच्चों के हाथों में मसलन ये दे देना, मोबाइल फोन दे देना, बहुत इब्तदान, यानी अभी उसके बचपना था, उसके खेलने कूदने के दिन थे, उसके मासूमियत का जमाना था, उस मासूमियत के जमाने को दागदार करके रख दिया, उसको तबाह बर्बाद उसके बचपने को कर दिया इन तमाम चीजों ने, और कहा वो अफराद फिर उसके बाद फिरते हैं, फिर रोते हुए फिरते हैं, वालदैन उलमा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं बच्चा खराब हो गया अब क्या करें फला चीज, आपने खुद ही बच्चे को पानी में तालाब में धक्का दिया था, उसके बाद कह रहे हैं कि देखो तालाब में गिरते रहे, खबरदार गीले ना होने पाने, कैसे मुमकिन है? ये सब चीजें भी उसको आपने प्रोवाइड कर दी, सारे गुनाह के आलात घर के अंदर मुहैया करके रखे हैं, गुनाहों की तरफ एक्सेस उसका इतना आसान कर दिया आपने घर में। अगर वाकई अब ये भी नहीं कि हम कह रहे कि इन चीजों से अपने इन बच्चों को दूर कर लें एकदम से, इस तरह से नहीं, लेकिन इनको किसी कवायद और जवाबित का वालदैन को ज़हानत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितने टीवी ऐसे जो प्रोग्राम हैं जो टीवी के ऊपर आते हैं, घर में सरबराह इदारा की जिम्मेदारी होगी कि कुछ ना कुछ वो इस तरह की चीजों का इंतजाम करे कि कौन सी उम्र का बच्चा कौन सा प्रोग्राम देखेगा। टीवी पर कितने ऐसे चैनल्स हैं कि जो कि सेंसर करके निकाले जा सकते हैं, उन बाकायदा आप चीजें सीखिए कि किस तरह से हम इस चैनल को स्किप कर सकते हैं, कौन से चैनल को लॉक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बच्चे तो अपने जाहिर है उस लिहाज से आगे बढ़े, चीज तो अपने अब उसको हटा नहीं सकते वरना कहीं और जाएगा और कोई खराबी उसको होगी, बिल्कुल आजादाना और बेबाकाना उसको देखेगा, लेकिन घर में उसको ये सब चीजें मुहैया कर दी जाए। ईरानी डिश मसलन एक आती है, उस पर कितने ईरान की में जितने भी फिल्में और प्रोग्राम्स भी आते हैं उसमें कोई मुखरबुल अखलाक चीज नहीं होती। कोशिश करें मसलन ये कि आप उसमें भी देख लें अगर कोई बाज़ोकात ऐसी चीज आने लगी, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि उसके अंदर इस तरह की कोई चीज हो। ये मुतबादिल चीज मुहैया करके फिर किसी चीज को आपको लेना होगा, एकदम से एक चंगेज खाना हुक्म जो है वो जारी करके आप उस चीज को नहीं रोक सकते, फिर वो या तो बगावत करेंगे बच्चे या कुछ और मसला होगा, तो उनको मुतबादिल मुहैया करना पड़ेगा। मुतबादिल तो उस मुतबादिल को मुहैया करने के नतीजे में इसी तरीके से अच्छा टीवी पे कौन सी उम्र का बच्चा कौन सा प्रोग्राम देखेगा कौन सा नहीं देखेगा ये आपको तय करना पड़ेगा, सरबराह इदारा को घर को तय करना पड़ेगा। ये कि कौन सी उम्र का बच्चा कौन सा प्रोग्राम देखेगा, कौन सा नहीं, कौन से चैनल निकालने हैं, कौन से क्या करने हैं, किसी टीवी वाले को बुलाइए, किसी को बुलाइए, दूसरी और जो बेहतरीन करबला टीवी है, हिदायत टीवी है, हादी टीवी है, कितने सारे और चैनल, कोशिश करें थोड़ा सा पैसा खर्च करें, अपने बच्चों को बचाना है, इनकी आखरत को बचाना है, इनकी दुनिया को बचाना है। वालदैन जरा सी बीमारी हो जाती है लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर अगर बीमार हो जाए, यहाँ उसकी रूह बीमार पड़ रही है, सारी सारी उसकी हमेशा हमेशा की जिंदगी जो है वो खराब हुई चली जा रही है, उसके लिए चंद हजार रुपए नहीं खर्च कर सकता मसलन बाप की चीजें मुहैया कर दे उसे घर पे, ताकि उसको उसका जरा रुख तब्दील हो जाए, वो किसी और तरफ जाए, वरना उस रास्ते पर आगे आगे बढ़ता चला गया। अभी से आपने सारी चीजें पहले दिन से उसे मुहैया कर दी तो कितनी ज्यादा मुश्किलात और परेशानियों का वो घर जो है वो शिकार हो जाएगा, वो बच्चों को फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत मामला आगे चला जाता है, फिर वो सुनते नहीं जब एक दफा किसी चीज के बहुत ज्यादा आदी बन जाए। तो बेवकूफ किस्म के अगर वालदैन हो तो वो बच्चों पर एतमाद करके ये सब चीजें सामने रखी जाएं, मसलन कोई बच्चा अपने कमरे के अंदर उसको नहीं अलाउ किया जाए, ऐसी जगह पे मसलन कंप्यूटर वगैरह रखा जाए जो आम और दरफ्त की जगह हो, हर शख्स के आते जाते उस पर निगाह पड़े ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसी तरीके से मसलन अगर जरा सा भी जहीन बाप है अपने कस्टडी में ये चीजें रखे, या मसलन इन इन इंटरनेट वगैरह के ऊपर फैमिली फिल्टर्स आते हैं, कुछ पैसे खर्च करें, चंद डॉलर्स खर्च करना पड़ते हैं, पेमेंट करना पड़ती है और उन तमाम वेबसाइट तक उसकी रसाई नहीं हो सकती, वो सब ब्लॉक हो जाएंगी उसके लिए। बाप कुछ पैसे खर्च करे, दिमाग को इस्तेमाल करे, ब्रेन इस्तेमाल करे, जहानत का मुजाहरा करे, जाए पूछे गिछे किसी से, ऐसे अफराद हैं जिनसे राबता करे कि मैं फैमिली फिल्टर इस पर कैसे लगवाऊं कि इस पर सब चीजें ब्लॉक हो जाए, नहीं देख सके बच्चा, ये सब काम करने पड़ेंगे और हत्ता इम्कान बचाना पड़ेगा। तरबियत औलाद के अंदर वासे तौर पर एक बात आती है कि यह ना कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान की आयत के अपनी औलाद को और अपने घर वालों को मसलन खुद को और घर वालों को दहकती हुई आग से बचाओ। तो आग से कैसे बचाया जाता है, मसलन अगर बच्चा ना समझ बच्चा दो साल का आग की तरफ जा रहा है और हमें मालूम है कि इसके अंदर जल के मर जाएगा, तो हम सिर्फ ये आराम से कहेंगे देखो बेटा मत जाओ आग की तरफ, और वो फिर भी चलता हुआ जा रहा है, फिर भी वो सिर्फ हल्के फुल्के तरीके से कह, नहीं आप उठेंगी भागती हुई जाएंगी, चीखेंगी चिल्लाएंगी, लोगों को मदद के लिए बुलाएंगी, ये सब चीजें आपको करना पड़ेंगी, फिर कहीं जाके आप उस बच्चे को उस आग से बचा सकेंगी। तो ये भी जहन्नुम की एक आग है दहकती हुई, जो इन तमाम इन चीजों इनकी बरज़खी शक्ल बनेगी। टीवी पे जो मनाजिर देखें इसकी एक बरज़खी शक्ल होगी, इंटरनेट पे जो मनाजिर देख रहा है उसकी एक बरज़खी शक्ल होगी, जिसके इसको नतायज भुगतने पड़ेंगे आगे चलकर। ये बच्चा अभी से खराब हो रहा है, इसकी मासूमियत तबाह बर्बाद हुई चली जा रही है। तो इन चीजों को वालदैन को फकत ये नहीं कि बेटा मत करो मत बैठो उठ जाओ बहुत देर हो गई फला, इससे काम नहीं चलेगा, इकदाम करें आगे बढ़ें, किस तरह से मशवरा करें, उलमा के पास जाएं, कुछ और अफराद से मशवरा करें, मैं इसको कैसे इस चीज से छुड़ाऊं, कौन सी ऐसी मुतबादिल चीजें मुहैया करूं जिससे बच्चा जो है वो किसी भी उसका भी शिकार ना हो, एहसास कम तरीका कि सब बच्चों के पास है उसके पास नहीं है, लेकिन किसी जाब्ते के तहत तो लेकर आइए इसको। ये एक बहुत अहम तरीन मसला है। देखिए एक जमाना था, ये अब ये देखिए कि जैसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मगज को बाग में जाने ना दीजो के नहा खून परवाने का होगा, कि शहद की मक्खी को बाग में नहीं जाने देना, क्योंकि पहले मरहले पर ही उसको रोक दें गुनाह को, वरना ये जब मामला बच्चा उसका इतना आदी हो गया, लाख आप उसे मना करें वो मानेगा नहीं, बच्चा इसका इतना आदी हो गया कंप्यूटर वगैरह का, लाख मना कर नहीं, उसे किसी जब चीज दिलाएं उससे बाकायदा एग्रीमेंट करें, बिठा के संजीदा गुफ्तगू करें बच्चे से। बाज़ औक़ात ये भी हमारे यहाँ होता है कि बाप और वालदैन ना संजीदा गुफ्तगू नहीं करते, हंसी मजाक में बात हो रही है, सरसरी तौर पर बात हो रही है, या खुद वालदैन का अपना कैरेक्टर भी इतना माशाल्लाह इतना अच्छा नहीं रहा है कि वो बच्चा ही उनके ऊपर बल्कि एतराज कर देगा कि इसलिए तो सब आप खुद कर रहे होते हैं, रोजाना हर तरह के चैनल टीवी के ऊपर खुद ही आप बैठ के बदल रहे हैं और देख रहे हैं, तो आपकी असर पजीरी भी नहीं होती। देखिए जब एक जमाना था बहुत अरसे पहले, जब कयाम पाकिस्तान का इब्तदाई दौर था, तो उस वक्त दो इस्लामी फिल्में आई थी और कराची में भी दिखाई गई थी, उनका बड़ा एडवर्टाइज हुआ था, किया गया था उनका, एडवर्टीजमेंट वगैरह आए थे कि जनाब देखिए इस्लामी फिल्में हैं और इसको देखने के लिए, तो उलमा से फतावे पूछे गए कि क्या हम इस्लामी फिल्म, एक अल्लाह अकबर एक फिल्म बनी थी, सुभान अल्लाह बनी थी, अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह, जिसमें सिर्फ हज और काबा और इस तरह की चीजें, उस पर एक फिल्म पूरी बनाई थी। तो उलमा ने इसे पूछा क्या कि बताइए क्या हम क्या इन फिल्मों को देखने जा सकते हैं सिनेमा, तो वहां से बड़ा हकीमाना जवाब आया उलमा की तरफ, कहा कि वो अफराद के जो हराम फिल्में देखने के लिए सिनेमा जाते ही रहते हैं वो इन फिल्मों को देखने जरूर जाएं, और वो अफराद जो कभी सिनेमा नहीं गए वो इन फिल्मों को देखने भी ना जाएं। देखिए वो फर्द जो हमेशा हराम फिल्में देखने जाता ही चले, ये तो जाता ही है और आइंदा भी जाएगा, तो हो सकता है कि जब ये जाए देखे काबे पर निगाह पड़े इसके दिल के ऊपर कोई असर पजीरी हो सकता है कि आइंदा के लिए तायब हो जाए। तो खाने का कितने ऐसे फाजियों को फाजिर अफराद होते हैं हज पे जाते हैं पहली दफा खाने काबा पे निगाह पड़ते हैं बिल्कुल मुनकलिब होकर वापस आते हैं वहां से, इसके लिए इम्कान है। लेकिन वो अफराद के जो कभी सिनेमा नहीं गए, जो कभी सिनेमा नहीं गए उनके लिए वो इस फिल्म को देखने भी ना जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात शैतान चारा डालता है। देखिए जब वो इंसान जब कभी सिनेमा नहीं गया अब ये जाएगा देखने के लिए वहां पर, तो वहां का एयर कंडीशन माहौल देखेगा और तारीकी और बड़े बड़े इतनी बड़ी स्क्रीन उसको देखने का एक उसको एक अलग चस्का लगेगा, फिर ये हराम फिल्में भी देखने ना चला जाए इस एक फिल्म को देखने, तो शैतान बाज़ों का चारा डाल के आगे लेकर आता है इस तरफ आओ तो नहीं, उसको पहले मरहले पर ही रोक दो तुम, क्योंकि कभी देखने नहीं गए तो उसको भी देखने मत जाओ वहां पर उस बुराई की जगह पे, हो सकता है कि तुम्हारा दिल बार में बार बार चाहने लगे जाने के लिए। लेकिन जो जाता ही रहता है ये आइंदा भी जाएगा, तो इसके लिए इम्कान फिर भी है कि ये राह रास्त पर वापस आ जाए। तो बहुत सारी देखी चीजें ऐसी हैं, कितनी पिकनिक पार्टीज ऐसी होती हैं, कितनी तकारीब हमारे घरों में ऐसी होती हैं कि जो के हराम काम का पेशखेमा बन जाती, वो होती बड़े हदीस किस्से से बाजों का इब्तदा होती, ऐसे प्रोग्रामों की तिलावत कुरान से बाजों का इब्तदा होती, टीवी के जितने भी वो प्रोग्राम आते हैं जिसके अंदर मसलन अवार्ड्स की तकरीब और फला उसमें कारी साहब आते हैं और पहले जो है वो मसलन उसमें आकर गुफ्तगू यानी तिलावत कुरान करने लगते हैं आकर, और उसके बाद वो बस वहां की हद तक तिलावत होती है, उसके बाद जो फिस्को फजूर और गानों और उसका सब तमाम का सिलसिला शुरू होता है वहां पर, तो हर किस्म का गैर इस्लामी काम वहां पर हमको नजर आता है। तो इब्तदान पहले मरहले पर ही इस चीज को रोक देना जरूरी है गुनाह को, क्योंकि एक दफा भी ये चीज आगे आई तो फिर ये बात याद रख लीजिए, जब भी कहा जाता है बहुत सी उसके अंदर भी आया कि बाजारों में इंसान आमदोरफ्त अपनी कम करे, बहुत से पुराने फुका ने तो अपनी किताबों में लिखा भी है कि बाजारों में सबसे आखिर में जाना और सबसे पहले बाहर आना मुस्तहब, क्योंकि बाजार वो जगह है रिवायतों में आया कि जहां शैतान सुबह से ही अपनी कुर्सी को गाड़ देता है, अपने झंडे को लगा देता है और वहां पर आकर विराजमान होकर बैठ जाता है, और उसके बाद फिर बाजारों के अंदर कितना झूठ बोला जाता है, कितना धोखा दिया जाता है, कितना फ्रॉड होता है वहां पर, कितनी फिस्को फजूर वाली बाजारों के अंदर चीजें होती हैं। तो कहा गया कि तुम कम से कम उन जगहों के ऊपर जाओ कि जहां पर तुम्हें किसी हराम काम में मुबतला होना पड़े। बहुत सी चीजें देखिए हो सकता है बहुत नामानूस सी आपको लग रही हो, कामों के सिलसिले में जाना तो पड़ता है, तो मना नहीं कर रहे जाने से, लेकिन अपने पर्दे का एहतमाम करते हुए, फिस्को फजूर से बचते हुए, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए, अपनी जबान को कंट्रोल करते हुए, और इन जगहों पर जाएं, अपना मखसूस काम करें, विंडो शॉपिंग नहीं कि बस घंटों बाजारों के अंदर निकले और घंटों के बाद वापस आ रहे, जरूरत की चीज नहीं और वापस आए, अगर अपने आप को रूहानियत को बचाना है, और अगर रूहानियत को तबाह बर्बाद करना है तो तमाम तरीके आप खुद ब खुद आ ही रहे हैं इसके अंदर, वो भी सीखती जाइए अब कि किन किन चीजों से रूहानियत तबाह बर्बाद होगी। तो बहरहाल आज बहुत सारी चीजें और भी बयान करना थी लेकिन 10 मिनट का वक्त ऊपर हो गया क्योंकि 10 मिनट लेट शुरू हुआ था, और उसके बाद अखलाकियाती के मौजू पर दूसरा मौजू बिरादर वसीम इमाम साहब आकर लेंगे आपका, वो भी बहुत अहम है, वो जरूर सुनिएगा और उन सब चीज़ों के पॉइंट्स वगैरह नोट करें। अलबत्त आज की गुफ्तगू में जो चीज़ें रह गई हैं अमली इकदाम के हवाले से, इंशाल्लाह अगली दफ़ा इतनी तमहीदी चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा और बराह रास्त हम अपनी गुफ्तगू शुरू कर देंगे उन तरीकों पर, तो हो सकता है कि अगली दफ़ा मौजू ये मुकम्मल भी हो जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।